رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفواضل ثم الرضا عن أبي بكر وعن أمرا وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل و کرم ہے اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے اس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. اللہ رب العالمین عز اسمہ کا فضل ہے کہ ترتیب کے ساتھ عافیت کے ساتھ اس کی دیوی توفیق کے ساتھ عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ نبوت سے لے کر خلفائے راشدین المہدیین کے مرتبے اور مقام سے اپنا حصہ حاصل کرتے ہوئے بارگاہ مرتضوی سے بارگاہ اسد اللہ الغالب سے اور حضرات اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے آج ہم حضور سبط رسول سید المتقین سید الشہداء سرکار امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی صلوات اللہ علی جدہ وعلی ابیہ وعلیہ کے مناقب و فضائل اور آپ کا ایک امتیازی کام جس نے ساری امت کو بیدار کیا اور آپ کی وہ جد و جہد قرآن و سنت کے احکام کے نفاذ کے لیے اور دور خلفائے راشدین کی تجدید کے لیے آپ کا وہ اقدام کہ جس میں آپ نے احیاء دین کے لیے عظیم کارنامہ انجام دیا اور اپنے اور اپنے رفقاء اور اپنے عظیم خانوادے کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے لیے قرآن کی تفسیر، قرآن کے اصول اور حقانیت کے معیار اور اس کی اہمیت اور استفادیت کو آپ نے اجاگر کیا۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا بطور عقیدہ کے کہ حضرات اہل بیت سے محبت یہ فرائض ایمان میں سے ہے، اور جس کا دل خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، کہ جس کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا احترام اور ادب نہ ہو، شریعت مطہرہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نے ایک مومن کو اس چیز کا مکلف کیا ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے اس خاندان کو جو اللہ نے وجاہت عطا فرمائی ہے اس میں خوب خاصا غور کرے تاکہ وہ عقلی تقاضے پھر اس کی طبیعت کے اندر اتر جائیں اور پھر یہی بنیادی چیز اس کے ایمان کی تکمیل اور ایمان کے کامل ہونے کی سند بنے۔ آج اسی موضوع کے ایک خاص پہلو کو آگے لے کر جاتے ہیں، پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال و مناقب کو ذکر کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمہ اللہ کا وہ بنیادی مقدمہ جو آپ نے مزاج اہل سنت کا ذکر فرمایا کہ حب آل محمد و ذم من حاربہم، فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنا اور جو آپ کی بے ادبی کرے، بے توقیری کرے، اہانت کرے، دل کو ان سے دور اور بیزار رکھنا، یہ اہل سنت کا اجماعی نظریہ ہے۔ کل میں نے حضور سیدنا اولاد فاروق اعظم میرے آقا حضور سندی شیخ المشائخ سیدنا احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک بھی ذکر کیا تھا کہ جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہوگی اس کے دل کے اندر یزید یا شاتمان گستاخ اور بے ادب لوگ جو حضرات اہل بیت کی اہانت کرتے ان کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس اور لحاظ رکھنا یہ ایمان کے تقاضوں میں فرائض کا درجہ رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار، کیونکہ قرآن کی آیت کل ہم نے پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اور مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ فی ظرفیت کے لیے یہاں پر جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا، میں تم سے دینی خدمات پر کوئی اجر و انعام نہیں چاہتا، لیکن تم اگر میری رضا اور محبت چاہتے ہو تو میری رضا اور میری محبت کا گھر، مکان، مسکن جو ہے وہ میری اولاد کی محبت ہے، جس میں میری محبت جمع ہوتی ہے۔ اگر وہ مکان تمہارے پاس نہیں تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ مسکن تمہارے پاس نہیں تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، اور وہ برتن تمہارے پاس نہیں کہ جس میں میری محبت جمع ہوتی ہے تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ فرما فی القربا، فی ظرفیت کے لیے ہے، یعنی میری محبت کی جو جگہ ہے وہ میری اولاد کی محبت ہے اور میرے قرابت دار کی محبت ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے قرابت دار کہ جو حضور سے قرب رکھتے ہیں، نسبی قرب رکھتے ہیں، ایمانی قرب رکھتے ہیں، ان کا لحاظ کرنا، ایک ایک جملہ سنیے پھر بات آگے چلے گی، کہ قرابت رسول جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، آل ہیں، آپ کے قریبی لوگ ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کے مرتبے کا پاس رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کے مرتبے کی مروت کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، یہ ایمان کے فرائض میں سے ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہر آیت کی عملی تفسیر ہے، قرآن کریم نے انہی کے عمل کو قرآن کی تفسیر قرار دیا ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے خلفاء راشدین کو تو انہوں نے اس آیت کو کس طریقے سے نبھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے نہ فاروق اعظم، عثمان غنی، اور پھر امت کے وہ اجلہ لوگ جن کے میں اقوال انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، کہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس آیت کی عملی تفسیر، یعنی یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ حضور کی محبت، یعنی یہ
ظاہر سی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت ملے گی، لعنت سے بچ رہے ہیں رحمت مل رہی ہے، کفر سے بچ گئے ایمان کی دولت مل گئی، تو اس پر پھر ہمارا بھی تو کوئی حق ہے نا کہ ہم ادا کریں. وہ حق مصطفیٰ، حق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حق ہے وہ آپ کے اہل بیت کا احترام ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ اللہ کے بعد حق ماں باپ کا ہے. میں نے کہا غلط کہتا ہے تو، اللہ کے بعد حق مصطفیٰ کا ہے. ماں باپ کا حق بہت پیچھے رہ جاتا ہے، بہت بعد میں ہے، اور حق مصطفیٰ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، حق مصطفیٰ میں جو ہے وہ حق یہ جو امت ادا کرے گی وہ حضور کی اولاد سے محبت ہے، حضور کے خاندان سے محبت، حضور کے قرابت دار حضرات صحابہ کرام اہل بیت عظام، ان کا پاس ان کا احترام رکھنا ہے. لیکن خاص طور پر خصوصیت میں یہ جو بات حضرات اہل بیت کے لیے ہے کہ فی القربہ، کہ میری محبت کا مرکز، میری محبت کا مسکن، میری محبت کی جگہ، جہاں میری محبت بستی ہے اس جگہ کو میری اولاد کہتے ہیں. صحابہ کرام نے اس کو خوب نبھایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول جو بخاری شریف میں ہے، جو آپ نے اپنی مبارک زبان سے شاہ فرمایا تھا، ارقبو محمدن فی اہل بیتہ، فرما اہل بیت میں حضور کا مراقبہ کرو، اہل بیت کے اندر حضور کا مراقبہ کرو، ان میں حضور کو تلاش کرو. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا قول بخاری شریف، ارقبو محمدن فی اہل بیتہ، حضور کو ڈھونڈو ان کی اولادوں میں، حضور کے احترام کو تلاش کرو ان کی اولاد کے احترام کے ساتھ، حضور کی رضا کو تلاش کرو پاؤ ان کی اولاد کی محبت اور رضا کے ساتھ. یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، یہ وہ بات کر رہا ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جس کو انسانیت میں اعلیٰ درجہ حاصل ہوا ہے بعد الانبیاء، وہ ابو بکر صدیق ہے. اور وہ قرآن کے بڑے عالم ہیں، وہ اس آیت کو سمجھا رہے ہیں فی القربا کو، کہ میری محبت کا مرکز، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، فی القربا. قرآن نے کہا اجر رسالت، وہ کتنا بڑا ناشکرا ہے جو حضور کو شکریہ نہ کرے، سب کچھ مل گیا سرکار کا شکریہ ادا نہ کرے. جو سرکار کا شکریہ ادا نہ کرے وہ کتنا بڑا منحوس ہے اور کتنا بڑا بخیل ہے. اور سرکار کا شکریہ کیا ہے؟ آپ کی اولاد کا احترام، آپ کے خاندان کا احترام، یہی فی القربا میں بیان ہوا ہے. اور یہی حضرت ابوبکر صدیق، جو جتنا حیا والا ہوگا، جتنا شرم والا ہوگا، وہ اتنا آگے بڑھے گا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جملے فرما، ارقبو محمدن فی اہل بیتی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی اولاد میں سرکار کے احترام کو ڈھونڈو. دعویٰ تمہارا حضور کے احترام کا ہے، ان کی اولاد کو اگر نہ پا سکے تو دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے، اس لیے کہ ان کا احترام ان کی اولاد کے ساتھ ہے، ان کی اولاد میں حضور کو تلاش کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ قاعدہ آپ نے اصول بیان فرمایا. پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت حضرت سیدہ کائنات حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور حضرت مولا مرتضیٰ آئے، یہ خاص مفہوم ہے، میں اس طرف نہیں جاتا ورنہ موضوع پھر ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، اور آج بہت اہم باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں. تو حضرت مولا مرتضیٰ کا اتنا احترام کیا حضرت ابوبکر نے اپنے گھر پہ خلافت کے بعد، چند مسائل پہ گفتگو تھی سیدہ کو کی بات کی، جب لوٹے تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ابوبکر، ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تم اہل بیت کا بڑا احترام کرتے ہو. تو آپ نے فرمایا تھا کہ رب کعبہ کی قسم، میں اپنے بچے سے چاہنے سے زیادہ اولاد رسول کے احترام کو اپنی اولاد کے اوپر فوقیت رکھتا ہوں. یہ صحیح بخاری شریف میں آپ نے ذکر فرمایا. تو اب آپ دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر کا ماننے والا، اگر وہ حقیقی ماننے والا ہے تو وہ یزید کے لیے ہمدردی نہیں رکھ سکتا. میں کہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں یزید جنتی ہے، آج ابو بکر صدیق ہوتے اس کی زبان کھینچ دیتے، آج فاروق اعظم ہوتے اس کی زبان کھینچ دیتے، کہ آج لوگ شتر بے مہار کی طرح جس طرح چاہ رہے ہیں دین کی تشریح کر رہے ہیں. میرے دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. تو ان بزرگوں کا دنیا سے اڑ جانا یہ محرومی ہے، اب بچنا صرف یہ ہے کہ ان کی تعلیمیں، ان کی یادوں کو یاد رکھا جائے. اس لیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں، یہ جلسہ نہیں ہو رہا، یہ بنیادی سبق کو یاد رکھا جا رہا ہے. جلسہ کرنے والے تو گنبدوں کے اندر ہیں، ہمیں کیا، یہ تو ہمارا جو بنیادی سبق ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، وہ بنیادی بات ہم یاد رکھ رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بات فرمائی کہ حضور کو تلاش کرو ان کے اہل بیت میں، حضور کا ادب تلاش کرو. اگر تم حضور سے محبت کرتے ہو تو ان کے اہل بیت کا کی محبت تمہارے اندر ضرور آنی چاہیے، اس لیے کہ حضور کی محبت جہاں پھلتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ بیج اہل بیت ہے، وہ برتن اہل بیت. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں موجود ہے کہ عصر کی نماز پڑھا کر جب اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام حسن کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ. آپ آگے بڑھے اور آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پر بٹھا لیا. آپ انداز دیکھیے، آپ کیفیت دیکھیے، یہ کیسی محبت ہے اور یہ کیسا مقام ہے، یہ کیسی کیفیت ہے. یہ عرب میں ہو رہا ہے، کراچی میں نہیں، یہ ہند و پاکستان کی بات نہیں، عرب میں ہو رہا ہے. میں نے کہا حضرت بخاری تو لے آئے، انداز کہاں چھوڑا ہے؟ نمازیں تو سکھا دی، انداز کہاں چھوڑا ہے؟ ہمیں صحابہ سے نماز بھی چاہیے، ان کا انداز بھی چاہیے. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر تو بات کی، لیکن انداز کہاں چھوڑا ہے؟ یہ ادب کا انداز ہے جو اگر کیا جائے اہل بیت کے لیے تو کہا جاتا ہے یہ ہندوستان پاکستان والوں کا مزاج ہے. میں نے کہا یہ بھی ان کو عرب ہی سے ملا ہے، ایمان بھی ان کو عرب سے ملا ہے، ایمان کا سلیقہ ڈھنگ بھی ان کو عرب سے ملا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پر بٹھا لیا. میرے دوستو اس وقت وہ امیر المومنین ہیں، سرکار کے مسلح کے وارث ہیں، ساری امت کے وارث ہیں. ایک عام سا بندہ ایک عہدہ پا جاتا ہے تو بڑے بڑے کے مرتبے کو بھول جاتا ہے. دیکھو بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو یہ نہ کہے یہ تقیہ تھا. میں نے کہا تقیہ کی صورت ہی نہیں بنتی، اس لیے کہ غلبہ آپ کا تھا. جس کا غلبہ ہو وہ تقیہ نہیں کرتا، جو کمزور ہوتا ہے وہ تقیہ کرتا ہے. آپ کے اصول کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ عمل تقیہ نہیں تھا، یہ اخلاص تھا، یہ حب اہل بیت تھا، یہ دلی ان سے عقیدت تھی، یہ بناوٹ نہیں تھی. بناوٹ وہ کرتا ہے جو ڈرپوک ہو، جس کے سر پر کوئی کھڑا ہو. یہاں تو ساری ریاست ان کے ہاتھ میں ہے، مسلح ان کے ہاتھ پر ہے، 1.5 لاکھ مربع میل کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. تو اتنی غلط تشریح نہ کرے، آج کا دن یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. اہل بیت والا نہ صحابہ کو چھوڑتا ہے نہ اہل رسول کو چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ کم سینے ہوتے ہیں جن میں یہ دونوں محبتیں بیک وقت توازن کے ساتھ آتی ہے. توازن آسان بات نہیں ہے، خدا کی توفیق ہے. بندہ ڈس بیلنس ہوتا ہے، اوپر نیچے چڑھتا ہے، لیکن توازن اہل سنت ہے. جس کے اندر یہ چیز متوازن ہو جائے، خدا نے اس کے سینے کو خیرات کے لیے چن لیا ہے. میرے دوستو بزرگو آپ غور کیجئے، بات میں آگے لے کر چل رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے توجہ سے سننا، یاد رکھنے کی نیت سے سننا، ضرورت کی نیت سے سننا، اس نیت کے سننا کہ مرتے دم تک یاد رکھوں گا، یہاں سے جانے کے بعد اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا، اپنے گھر میں گھر والوں کو بھی بتاؤں گا، کارخانوں میں بتاؤں گا، اسکولوں میں بتاؤں گا، کالجز میں بتاؤں گا، یونیورسٹیوں میں بتاؤں گا، اپنے ماتحت لوگوں کو بتاؤں گا، اپنے کلگ کو بتاؤں گا. کیونکہ ایک کا دل بھی منور ہو گیا تو نمازیں بھی مقبول ہو گئی، داڑھی بھی مقبول ہو گئی، کلمہ بھی مقبول ہو گیا. میرے دوستو توجہ کیجیے، حضرت ابوبکر صدیق جھکے اور جھک کر آپ نے حضرت امام حسن کو کندھے پر بٹھایا. تو جب آپ نے کندھے پر بٹھایا ہوگا تو آپ جھکے کتنے ہوں گے؟ وہ انداز ذرا چشم تصور میں لائیے، کیونکہ وہ زمین پر ہے. آپ ان کے جھکے کتنے ہوں گے؟ اور جب بٹھایا ہوگا تو تھوڑا سا امامہ ہل بھی گیا ہوگا نا. امام حسن کے پاؤں کی مٹی آپ کے بدن پر بھی لگی ہوگی، لیکن وہ فی القربہ کے منازل کو جانتے ہیں کہ محبت رسول کی دلیل ہے تو حسن مشتبہ ہے. رتبہ آپ کا اعلیٰ ہے، فضیلت میں آپ ہی اعلیٰ ہیں، لیکن فضیلت والے ہی تو ایسے کام کرتے ہیں، قدر والے ہی تو ایسے کام کرتے ہیں. بے قدر ایسے کام کیسے کر سکتا ہے؟ کاندھے پر بٹھایا. میرے دوستوں توجہ کرنا، حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی اپنے بیٹے کو کاندھے پر نہیں بٹھایا. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ آپ نے اپنے بیٹے پر مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے کبھی اس کو کاندھے پر بٹھایا ہو. مجھے ایک دوست دوران مطالعہ کہنے لگا کہ بھائی اپنے بیٹے کو بھی بٹھا لیا ہوگا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے کہا کہاں بٹھایا؟ کہاں لکھا ہوگا؟ میں نے کہا یہی تو فی القربا کا مقام ہے، یہی تو آل رسول کی افضلیت ہے کہ خود کے بیٹے کو بٹھایا تو کہیں لکھا ہوا ہے، علی کے بیٹے کو بٹھایا تو دین کے پہلے ماخذ میں لکھا ہوا ہے. یہ ہے قل لا اسألکم، سبق لینے کی نیت سے ہم سنیں اور سنائیں. سبحان اللہ بھی کہیں کیونکہ یہ تو تشکر ہے، لیکن سبق لینے کے لیے، اندر اتارنے کے لیے، کان نہیں دل سے اتارنے کے لیے، امانت لینے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ کیا سنا، کس پر سبحان اللہ کہا، قدر جانتے ہوئے تاکہ اپنے زندگی کا پورا حصہ آل محمد سے لے کر اپنے گھر جائیں. سرکار فاروق سیدنا صدیق اکبر نے کاندھے پر بٹھایا. مجھے بتائیے، مدرسے کا محتمی مو یہ حرکت نہیں کرتا؟ کرتا؟ ایک چھوٹا سے بندہ ہوا کام نہیں کرتا، ایک چھوٹا سے سیٹ ہوا کام نہیں کرتا، لیکن یہ 11 لاکھ مربع میل رسول اللہ کے جانشین، میل تو اپنی جگہ پر ہے، رسول اللہ کے جانشین، امت کے وارث، وہ وارث کے ساری امت جھک کر جنہیں سلام کرتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق جیسی عظیم ہستی، اللہ اکبر، کائنات ان کو سلام کرتی ہے. ممبروں پر اعلان ہوتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، اس سے بڑی کون سی فضیلت ہوگی؟ صرف نبوت نہیں ہے ان میں، باقی سب کچھ ہے. نبوت کے علاوہ سب کچھ ان میں دیا گیا، سوائے نبوت کے سب ساری فضیلتیں درجے دیے گئے ہیں. جھک کر امام حسن کو کندھے پر بٹھاتے ہیں، کندھے پر بٹھاتے ہیں. سوال کرنے والے نے سوال بھی کر دیا کہ حضور، محبت کا یہ انداز تو ہم نے نہیں دیکھا، اگر کوئی کریں تو آپ، اگر آج کریں تو آج کل کے شانے کہیں گے یہ بڑے جذباتی ہیں، یہ بڑے چھوٹے مزاج کے ہیں، دیکھو کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا تجھے عشق لگا نہیں ابھی، اور تیرا یہ مشرب، تیرا یہ مکتب نہیں، تو کہاں یہاں گھسایا، یہ تیرا مکتب ہی نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کو اگر یہ دیکھتے تو کہتے حضرت تھوڑا لحاظ کریں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امت آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، توجہ کریں، امت آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، اس کو غیر سنجیدہ حرکت کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، صحابہ کا عمل ہی سنجیدگی ہے. فرمایا ان کا رتبہ ایسا ہے کہ ان کا احترام بھی پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے. ابو ہریرہ اپنے امامے کے شملے سے حضرت مولا حسین کے پاؤں کو صاف کرتے ہیں. آج کا اگر کوئی خود تو کہتا حضرت آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، یہ مروت کے خلاف ہے. میں نے کہا بیٹا تو صرف کپڑے سنبھال، عقیدہ ان کا سنبھلتا ہے جو خود کو بھول کر مولاؤں کا یاد رکھتا ہے. ابو ہریرہ سے بڑا کون محدث ہوگا، کون عالم ہوگا؟ لیکن دیکھیں مرتبہ جانتے ہیں، مقام جانتے ہیں. امام حسین کے پاؤں کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں شہزادہ جوتا پہنی ہے نا آپ. آج دن آل محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، یہ بھی کسی نے کہا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق امام حسن کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، کیونکہ بچے جب ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں پیار سے سر پر ہاتھ رکھ دیا، تھوڑے رخسار کے اوپر تھوڑا سہلا کر اپنی محبت کا، اپنے جذبات کا لحاظ کر دیا، یا جناب جو ہے کہ دو جملے کہہ دیے، پیشانی چوم لی. یہ چھوٹے بچے کے ساتھ ایک مربت کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن جواب بارگاہ صدیقی سے آتا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا، اس کو سر پر بٹھایا جاتا ہے. میرے دوست بزرگو، یہ ہے ارقبو محمدن فی اہل بیتی. فرما میں حسن کا تھوڑی ادب کر رہا ہوں، میں تو رسول اللہ کو خوش کر رہا ہوں. حسن تو آئینہ ہے جس میں حضور کا جلوہ چمک رہا ہے، حسن تو ظرف ہے جس میں مقام محمد رہتا ہے، حسن تو مقام ہے مقام محمدی کا، حسن تو مرکز ہے تعظیم مصطفیٰ کا. ابو بکر مظہر کی طرف جا کر اصل کو خوش کر رہا ہے. میرے دوست و بزرگ دیکھیں، یہ ہے مزاج عشقی، یہ ہے مزاج حبی. اس سے اگر علم خالی ہو جائے تو کرلے سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے، اور یہ علم کے ساتھ جڑ جائے تو بندے کی پروازیں پھر عرش تک پہنچتی ہے. یہ جو غوث آدم نے فرمایا درست العلم حتی صرت قدب، یہ وہ مقام حبی ہے، سکان الحب کاسات الوصال. تو یہ جو کاسات وصال کا جو جام ہے محبت کا، اس کے لیے فنائیت ضروری ہے. تمہیں اگر اپنی ٹوپی پگڑی مقام یاد ہے، تمہیں کچھ نہیں ملا، علم نے تمہیں جلا دیا، پڑا دبا کر، لیکن پھر کہا کہ ان کے نثار کوئی، کیسے ہی غم میں ہو یہ جذبات تم میں بھر گئے تو پتا چلا علم نے تمہیں نور والا بنا دیا ہے. علم کو نور والی چیز نسبت بناتی ہے. کندھے پر بٹھایا. فی القربا کے مضمون کو میں کل سے مکمل کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق بتاتے ہیں کہ فی القربا کا مطلب کیا ہے. کہ تم اگر اجر رسالت پر شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو میری اولاد سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو. اور میں تو کہتا ہوں جو میری اولاد سے محبت کرو جو ارشاد ہو رہا ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو سمجھایا ہے اور کندھے پر بٹھایا اور ساتھ میں مولا علی موجود ہے. تھوڑی دیر کے بعد کندھے سے اتارا اور سلام کیا اور حضرت علی سے کہنے لگے تمہاری طرح تھوڑی دکھتا ہے، یہ تو مصطفیٰ کی طرح دکھتا ہے. حضرت علی مسکرانے لگے، بولی سبحان اللہ، یہ باہم اخوت ہے رحماء بینہم کی، کہ ہو حلقہ یارا تو بر ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. بولی سبحان اللہ، یہ محبت ہے. یہ بتایا ہے میرے اور آپ کے لیے درس ہے کہ میں آپ کیا سیکھے اس سے، میں کیا سیکھا. میں پڑے رسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تقریر آپ سے نہیں کر رہا، خود سے کر رہا ہوں. آپ بھی اس نیت سے سمجھے کہ آپ مجھے نہیں سن رہے، خود کی سن رہے ہیں. ہم کیا سیکھے؟ ہم یہی سیکھے کہ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں. بھائی قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل. اپنے آپ کو بے ادبوں سے دور رکھیں، بے ادبی سے دور رکھیں. اور یہ میسیجز وغیرہ کی بات میں آگے کرتا ہوں، تھوڑا آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہ حضرت سیدنا، ایک دفعہ یوں ہوا، علامہ زاہبی نے لکھا ہے سیرہ علام النبلاء کے اندر، اکثر آپ نے سنا یہ روایت، میں صرف اس کو گنواتے ہوئے آگے جا رہا ہوں تاکہ ابو بکر صدیق اس وقت خوش ہو رہے ہوں گے. تو دیکھو پھر خیرات تو پھر چار یاروں کی بھی چاہیے اور پنجتن پاک کی بھی چاہیے، اس لیے میں آہستہ آہستہ ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہی تو متوازن مرحلہ ہے جس کو ہم ابھی آگے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جائیں گے، کہ جس طرح ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باہر علاقے سے کچھ جوڑے آئے، اللہ مذہبی لکھتے ہیں کچھ جوڑے آئے، یہ سیر سیر کے اندر موجود ہے، اور یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں، بہت بلند کتاب ہے سیر عالم النبلاء. زابی لکھتے ہیں کہ جناب کچھ جوڑے آئے، تو کچھ جوڑے ایسے نہیں تھے کہ جو جچتے، آپ نے اپنی اولادوں میں دیگر لوگوں میں تقسیم کر دیے. تو کسی نے کہا کہ آپ نے حسنین کو نہیں دیے، کہ لگے ان پر جچتے نہیں تھے. روایت میں نے دیکھی آج تازہ، تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف کے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں جن کو جبے تقسیم ہوئے تھے وہ پہن کر آ رہے ہیں، حسنین نہیں پہنے، امام حسن نے نہیں پہنا، ان کو دیا نہیں تھا، امام حسین نہیں پہنے، ان کو نہیں دیا. فاروق اعظم اتنے مصروف آدمی جو 22 لاکھ سے لے کر بعض علماء کے بقول 32 لاکھ مربع میل تک حکومت کرتے ہوں، اتنا بیدار آدمی کہ ساری پالیسیاں مسجد نبوی میں فجر سے لے کر عشاء تک بنتی ہوں، اس کی پھر امپلیمنٹ ہوتی ہو، ریاست کے آخری حصے میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو کمیونیکیزم اور ایک مواصلتی نظام اتنا تیز ہے کہ وہاں ہو رہا یہاں اطلاع ہو رہی، وہاں ہو رہا یہاں اطلاع ہو رہی، یعنی ایک ذرائع ظاہری سے بھی اور روحانیت میں بھی. اور خود فرماتے ہیں اتنے مصروف آدمی ہیں. آپ نے فرمایا فنا کو بلا کے لاؤ، کہ لگے حضرت وہ فارغ ہے. تو آپ نے فرمایا مومن کبھی فارغ ہوتا ہے؟ یہ فاروق اعظم کے جملے بڑے تاریخی. فرما مومن کبھی فارغ ہوتا ہے؟ اس کا یہ نہیں پتا مطلب کہ بندہ مسلح پر ہی رہے، مطلب یہ اس کا ہے کہ مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہر چیز میں اللہ کی فرمان برداری اور نافرمانی کو دیکھتا رہتا ہے. فرمایا جو جگہ فراغت کی ہوتی ہے وہاں تو پھر شیطان آ جاتا ہے، شیطان گھس جاتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اسی وقت اتنی مصروف شخصیت، آپ نے کاتب کو بلایا کہ خط لکھو. کہ کس کو؟ کہ یمن کے گورنر کو لکھو. اور خط صرف جا رہا ہے خاص اعزاز کے ساتھ کہ حسنین کے لیے فلاں فلاں کپڑا اعلیٰ جبے کا بھجوایا جائے، اوروں کو تقسیم کر دی. اور گورنر کو کہا سارے کام چھوڑ کر تم نے یہ کام کرنے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. سمجھ رہے ہو فی القربیٰ؟ زہبی لکھتے ہیں کہ جس وقت گورنر نے اعلیٰ قیمتی لباس بنا کر جب بھیجا تو آپ نے دیکھا، آپ کو بڑا اچھا لگا، امام حسن کو دیا کہ جاؤ جلدی سے پہن کر، امام حسین کو دیا فاروق اعظم جاؤ پہن کر آؤ. جب دونوں شہزادے پہن کر آئے تو فاروق اعظم نے دیکھا تو کہنے لگے الان تابت نفسی، او ہو اب میرا جگرہ ٹھنڈا ہوا ہے نا، اس لیے میں نے وہ کپڑے نہیں دیے تھے. تو
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت زندہ باد.
آپ اس جذبات میں اتر رہے ہیں، مانا کہ پورا دن آپ تھکے ہوئے ہوں گے، اپنے کاروبار میں ہوں گے، لیکن سب کو چھوڑیے اور آئیے اس طرف. آپ تھوڑا آپ اتر رہے ہیں اس کیفیت کے اندر کہ صرف میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ کہا، کہنا چاہیے، لیکن آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ فاروق اعظم پر کیا کیفیت ہوگی کہ وہ دونوں جبے دینے کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا اب میری طبیعت خوش ہوئی ہے، فرما اس لیے وہ میں نے نہیں دیا، یہ ہے فی القربا، فرما میں نے تمہیں لباس نہیں دیا، تمہیں خوش کرنا دراصل مصطفیٰ کو خوش کرنا تھا، کیونکہ تم ظرف ہو، تم مقام ہو، تم مسکن ہو اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاندان رسول تم مرکز ہو، تم مقام ہو، تم وہ بستی ہو جہاں عشق سجتا ہے مصطفیٰ کا، میں نے تمہیں جو دی یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں بدریوں کا جب وظیفہ آپ نے تیار کیا تو بدریوں کا وظیفہ جب آپ نے فوج کو ترتیب دی تو فوج کی ترتیب کے اندر اعلیٰ عہدے جرنیل وغیرہ کے عہدے جو بڑے تھے وہ بدریوں کو دیے، اور پھر عہدوں کی تقسیم میں غزوات کی تقسیم کو رکھا آپ نے فاروق اعظم نے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، میں نے کہا جس نے 32 لاکھ مربع میل کو ہلا کر رکھ دیا نا اور 3 سے زیادہ بڑی بڑی قوتوں کو توڑ کر رکھ دیا، اس نے نسبتوں سے ہی درجے بانٹے تھے، نسبتوں سے درجے بانٹے تھے۔ فرمائے بدری ہیں یہ اعلیٰ رہیں گے، ان کا وظیفہ ماہانہ 5,000 درہم، عہد والوں کا 4,000 4,500، اس طرح ان سے کیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ بدری ہیں، آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ کہ بدر کے اندر آپ نے کیا کیا، سید الشہداء اور آپ نے، اور سرکار کے چچا زاد دوسرے عبیدہ بن حارث نے، ان کا نام عبید اللہ بن حارث بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ انہوں نے کیا جوہر دکھائے، تو 5,000 تو ان کو دیا، اور حسنین کا بھی وظیفہ آپ نے 5,000 کیا، 5,000 کیا۔ اور جس وقت آپ کے بیٹے نے کہا کہ حضور بدر میں تو حسنین نہیں گئے تھے بلکہ کسی غزوات میں نہیں گئے حضور کے ساتھ، میں تو ہر غزوات میں گیا ہوں اور بدر میں تو میں گیا تھا، حضور نے آدھے راستے سے مجھے واپس کر دیا تھا کہ تو چھوٹا بچہ ہے لیکن میں گیا ضرور تھا حضور، تو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ فرمایا وہ علی کا بیٹا اس لیے دیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، میں اجر رسالت پر، خدمت دین پر تم سے کوئی اجر کا تقاضا نہیں کرتا، میری اولاد کو مسکرا کر تو دیکھ لو، میری اولاد کے خلاف تانے بانے نہ کھیرو۔ یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے یہ بات البدایہ میں لکھی ہے کہ ان دنوں میں مومن پر لازم ہے کہ وہ غم کرے دل کا، کہ جو خانوادہ رسول کے اوپر جو شب خون مارا گیا، یہ ابن کثیر نے لکھا، میں اور علماء کے بھی حوالے دے سکتا تھا لیکن حافظ عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے، جو یزید کو جنت میں گھسیڑنا چاہتے ہیں وہ اس تاریخ کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر خود ہاشمی بھی ہے نا، تو ان کا بھی رگ بھڑکی، تو انہوں نے لکھا کہ ان دنوں کے اندر مسلمانوں کا دل غمگین ہونا چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ میں آیا ہوں، لوگ گانے بجا رہے تھے، مجھے کسی نے کہا کہ یہ کوئی گانے بجا رہے ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ میں نے کہا اس پر اس سے بڑا اور عذاب کیا ہو سکتا ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا کر، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ آج دن کون سا ہے، تم گانے بجانے کر رہے ہو، تم فلمیں ڈرامے کر رہے ہو، آج دن کون سا ہے، کیا گزری تھی آج کے دن کربلا کے اندر، آج کی رات کتنی تھی، تمہارا بچہ اگر ٹائم پر گھر نہیں پہنچتا تو 6 دفعہ اسکول فون کرتے ہو، تو کبھی تم نے سوچا کہ علی اصغر پر کیا گزری؟ کبھی غور کرو جب سب شہید ہو گئے وہ ایک رات کیسی گزری ہوگی اہل بیت پر، کہ جب لاشیں رکھے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ باقاعدہ عمر بن سعد اور شمر نے امام علی مقام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، سر مبارک کو نکالنے کے بعد گھوڑے دوڑائے، اللہ اکبر، یہ تسلسل کے ساتھ، یہ بناوٹ نہیں ہے، یہ بکواس نہیں ہے، ساری تاریخ کے اندر ہے، یہاں تک کہ آپ کا بدن مٹی کے اندر چلا گیا تھا، گھوڑے دوڑائے گئے۔ تو آج کا دن مسلمانوں، گریبان پھاڑنا تو ہم جائز نہیں کہتے، سینے کو پیٹ دینا ہم جائز نہیں کہتے، دل کی ناراضگی بھی تو کوئی حصہ رکھتی ہے نا، کوئی غم تو رکھتا، کوئی حیثیت۔ آج کے دن اگر شادیاں نہیں بج رہے ہوں، آج کے دن شادیاں ہو رہی ہوں، جس دن تیری ماں مری ہو اس دن سامنے اگر کوئی کہے جی میں شادی کا کارڈ دینے آیا، کیسی گزرے گی دشمن؟ کیا اس دن شادی کرنا مفتی صاحب ناجائز تھا؟ کہ لگے جی جائز تھا، تو کارڈ وصول کریں نا، آپ کیوں نہیں کرتے، آپ کارڈ وصول کریں آئیے۔ تو میں نے کہا وہ شخصیت کہ جن کے لیے ام سلمہ نے دیکھا خواب میں کہ سرکار کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ظاہر عرض کر رہا ہوں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اندر نالین نہیں ہے، اور سرکار کربل کے میدان میں جا رہے ہیں اور ہاتھ میں ایک بوتل ہے اس میں خون جمع کر رہے ہیں،
حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا خواب میں حضور کیا ہے، فرمایا ان ظالموں نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے، اس کے خون کو میں بوتل میں جمع کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی خون حسین کیا ہے، میں نے کہا محمد رسول اللہ خود آ کر اس کو زمین سے اٹھا کر جمع کرتے ہیں کہ اس کی قدر تم کیا جانو، اس کی قدر تم اللہ کے رسول سے پوچھو کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، تم نے کیا. اس لیے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ جس درخت کے اوپر امام علی مقام کا خون لگا تھا، تو کچھ عراق کے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے زندگی بھر اس درخت کو کاٹنا چھوڑ دیا کہ جناب یہ درخت ہم نہیں کریں گے، اس کو کاٹنا ہمیں یوں لگتا ہے جس طرح امام علی مقام کے بدن کی طرف جا رہا ہے. فقہ کی روح سے ناجائز نہیں تھا، لیکن ایک عشق تھا، ایک جذبہ تھا ان کے لیے، حرام نہیں کیا تھا اپنے اوپر. غور کیجئے میرے دوستو. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا یہ عمل مبارک. آپ دیکھیے فرمایا کہ اب میرا دل جو ہے وہ خوش ہوا ہے، اب میرا دل جو ہے وہ خوش ہوا ہے کہ حسنین کریمین نے یہ جوڑا پہنا. اب بدریوں کے لیے دیکھیں آپ نے کیا فرمایا، فرمایا ولی کا بیٹا ہے اس لیے 5000 دیے میں نے. فرمایا تو متعین کیا دیتا میں، فرمایا یہ ان کے مرتبے اور مقام ہے. تو یہ نسبتوں کے حوالے سے فی القربہ، یعنی حضرت عمر یہ کہنا چاہتے ہیں میں نے حسنین کی خدمت نہیں، میں نے مصطفیٰ کی خدمت کی ہے. حضرت عمر کے لیے تنگ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو آتا ہی ڈھنگ کچھ نہیں تھا، ہمیں تو عشق صحابہ نے بتایا کہ اہل بیت ہیں کون اور ان کا مرتبہ کیا. بولیے سبحان اللہ. میرے دوست بزرگوں بات کو تھوڑی آگے لے کر چلتے ہیں، سرکار امام اعظم کا کمل بتاتا ہوں، قدر والے لوگوں کی، بڑے بڑے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں. حضرت امام اعظم حنیفہ ہمارے جو امام صاحب فقہ کے اندر، سراج الامہ کاشف الغمہ، سرکار امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، میں ڈانٹ نہیں رہا طلبا کو، سلیقہ بتا رہا ہوں. اللہ تمہارے سینوں کو علم کے لیے کھولے، مزید دن کا تفقہ دے، لیکن بیٹا علم کو جلانا نہیں، یہ امانت ہے حضور کی اور اس ملت کی، اس کو ضائع نہ کرنا، ضائع نہ کرنا، سمل سمل کر چلنا، سمل سمل کر چلنا. اور یہ نظریہ بنا لینا کہ تو ہے کس کا، اپنے نفس کا ہے یا ان کا ہے، پہلے یہ طے کر لینا، اپنی انا چاہتا ہے یا ان کا نام چاہتا ہے، یہ طے کر لینا. یہ طے کر لیا خود تو بزرگ ہو جائے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
پڑھنے کے مخالف نہیں ہے، لیکن جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو اب ذرا توجہ سے سنیے میرے دوست بزرگوں، سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ شاگرد ہیں سرکار امام باقر کے. ابھی میں بتاؤں گا جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں، ابھی آپ سنیے. سرکار امام باقر کے شاگرد ہیں، سرکار امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، مریض کربلا، اور وہ سرکار امام علی مقام کے بیٹے ہیں، امام علی مقام سیدنا مولا مرتضیٰ کے بیٹے ہیں. تو امام باقر سے پڑھا ہے امام اعظم نے، اور امام جعفر صادق سے بھی پڑھا ہے، جن کے کونڈوں کی نیاز ہوتی ہے نا، بولو سبحان اللہ. میں نے بھی یہ بات کی ہے، میں نے کہا نیاز جو کی جاتی ہے نا، ابھی ہو رہی کہیں شربت بٹ رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا کوئی بھوکا نہیں ہے کھانے کا، یہ نیاز کھانا نہیں، یہ ایک تحریک ہے، یہ عشق کی ایکسرسائز ہے، یہ یاد دہانی کی ایکسرسائز ہے، ایک وفاداری کی ایکسرسائز ہے. صبح تم نکلے ہوں گے دودھ لینے کے لیے، چینی لینے کے لیے، تو نیت پیچھے کس کی تھی، کس کی رضا کی تھی؟ میں نے کہا کوئی کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا، یہ ایکسرسائز ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے، کیونکہ بندہ جس کے لیے دعوت کرتا ہے اس کو اہمیت دیتا ہے. تو یہ نیاز وفاداری کی ایکسرسائز ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کسی نے لنگر کیا اللہ ان کے مالوں میں برکت دے، کسی نے شربت کیا اللہ ان کے مالوں میں برکت دے. وہ کسی نے کہا زبان پہ کلمہ توحید دل میں بغض رسول، ابے یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کرو. زبان پہ کلمہ توحید دل میں بغض رسول، بھائی یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کرو. اور نیاز کا مسئلہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں، اس کے پیچھے تحریک کیا ہے؟ اگر میں نیاز بنا کر آپ کے گھر نہ بھیجوں تو کیا آپ کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ بنا کر بھیجنا میری بھی عشق کی تربیت ہے، آپ کی بھی عشق کی تربیت ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اپنے گھر سے فاتحہ کبھی مت ختم کیجئے گا. میں بڑے رسوخ سے یہ بات تجربتاً عرض کر رہا ہوں، اپنے گھروں سے نیازوں کے سلسلے کو بند مت کیجئے گا، کیونکہ آج آپ کا بچہ جو آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے نا، تو ان ادبوں کی وجہ سے چوم رہا ہے. جس دن تم اپنے گھروں میں بزرگوں کا نام لینا چھوڑ دیا یہ بچہ تمہارے گربان میں ہاتھ ڈالے گا. اس لیے کہ یہ ساری برکتیں ادب کی آتی ہے ان کی ادب کی وجہ سے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تحریک ہے, کوئی بھوکا نہیں مرتا اس سے, لیکن یہ تحریک ہے, ایک عملی ایکسرسائز ہے. صبح سے آپ نے اہتمام کیا ہوگا تو کون یاد آ رہے ہوں گے؟ امام حسین یاد آ رہے ہوں گے, چار یار یاد آ رہے ہوں گے, اور جن کا یہ آئینہ ہے ان کی تصویر پیچھے سرکار کی یاد آ رہی ہوگی. ابے اس کو عبادت نہیں کہتے تو عبادت کہتے کس کو ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو لہذا میں سادہ سادہ بتا رہا ہوں, جنتی بننا چاہتے ہو, ایمان پر جانا چاہتے ہو, یہ فاتحہ فاتحے کو فقہ کی نظر سے نہیں دیکھو, نسبت سے دیکھو. یہ حکمن مستحب ہے لیکن اصلا دین کو بچانے کی سب سے بڑی گانٹ ہے یہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو میں نے کہا اس چیز کو اصلا حکمن سے نہیں دیکھتے, ورنہ تو میلاد بھی مستحب تھا. امام صاحب امام احمد رضا کو 200-200 صفحے اس پہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایک چیز صورتن اور ہوتی ہے, پیغام میں اور ہوتی ہے. کسی قلندر صدر سے نظامی پڑھو, کسی ٹوٹے ہوئے دل سے کبھی پڑھو, کسی نے زخم کھایا ہو اس سے پڑھو, جو مست ہے اس سے کیا پڑھو گے تم؟ ہمارے والد گرامی رحمہ اللہ ایک جملہ کہتے تھے, تو دشمن رکھتا ہے وہ دوست کی قدر جانتا ہے. ابے جس کے دشمن ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا دوست کون ہوتا ہے, سمجھ میں؟ تو دونوں ہاتھوں میں لڈو لینے والوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ دین ملے گا؟ دین ملے گا تو امام اعظم سے ملے گا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. دیکھیے مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے بڑے امام ہیں. اس وقت 65% حصہ دنیا میں مسلمانوں کا, 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, اس میں 65% حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اب میں آپ کو آگے چل رہا ہوں آہستہ آہستہ, فی القربہ کو سمجھ رہے ہیں ہم, کہ میں اجر رسالت دین کی خدمت پر تمہیں کسی بات کا مطالبہ نہیں کرتا. اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو, شکرانہ دینا چاہتے ہو میری امت, تو میری اولاد کے ساتھ بھلائی کرو. یہ کیسی بھلائی کرنی؟ حضرت ابوبکر کے عمل نے کچھ سمجھایا آپ کو, حضرت عمر کے عمل نے مجھے اور آپ کو کچھ سمجھایا, اور امام اعظم دیکھے, امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں, سرکار امام جعفر جن کے آپ کنڈے کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک بندہ مجھے آگے کہا, یہ تو 22 کو تو حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے تھے, تو آپ نیاز کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تجھے کب سے خیال آ گیا؟ میں نے کہا اچھا دیکھ, ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں, ایسا کرتے ہیں ایک ہی دیگ میں دونوں کو فاتحہ دیتے ہیں. آ جا بیٹھ جا, بات جاتا. تو میں نے کہا حضرت امیر معاویہ کا نام کیوں لیا تو نے؟ میں نے کہا امام جعفر صادق کی نیاز کرنے سے یہ کم مفہوم مخالف تیرے دماغ میں آ رہا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے بیٹے؟ کہتے وہ ہے نا. تو میں نے کہا ان کو بولنا, ہم کو کیا بول رہا ہے؟ ان کو بول, ہم کو کیا بول رہا ہے؟ امام جعفر صادق کا ماننے والا ہی تو ٹن ٹن آٹم سنی ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات کی ہے, فرماتے میرے 400 یا 4000 استاد تھے. فرمایا لولا سنتان لہلک النومان. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے رگ رگ سے علم پھوٹ رہا ہے. فرمایا کئی 100 استادوں سے علم حاصل کیا, لیکن جس کے علم اور صحبت نے مجھے پرواز دی ہے نا, وہ میرے زندگی کے 2 سال ہے جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے. یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا امام حسین کتنے بڑے عالم ہیں, ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو, ابھی میں چلتا ہوں آگے. آپ کو آج بڑی خاص بات کرنی ہے آپ سے, وقت ہمارے پاس رہا. حضرت مولا علی کے علم کے وارث ہیں سرکار امام جعفر صادق. امام اعظم کہتے ہیں 2 سال میں نے گزارے, اگر یہ 2 سال امام جعفر صادق کے مجھے نہیں ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یہ اتنے بڑے جملے طبقات حنفیہ کے اندر موجود ہے. ایک دفعہ حرم خدا کے اندر آپ درس دے رہے تھے, فی القربا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سنیے توجہ سے, امام اعظم درس دے رہے تھے, درس دے رہے ہیں تو جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو اب میرے پیچھے کیا ہے یہ تو مجھے خبر نہیں ہے, کیونکہ میرے پیچھے جو ہو رہا ہے وہ آپ ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں, مجھے کیا پتا کون ہو. تو بلا تشبیہ میں نے ایک مثال دی اپنے لیے, ایک ظاہرین بات بتا رہا ہوں کہ امام اعظم درس دے رہے تھے تو سامنے جو طلبا بیٹھے ہیں نا, تو وہ ان میں جنبش ہوئی جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے. تو امام اعظم نے اگنور کیا کہ چلو طالب علم طالبوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، آپ پڑھاتے رہے، لیکن جب جنبش ان کی بڑھ گئی اور صفوں میں تھوڑی کھلبلی مچی تو آپ سمجھ گئے کہ پیچھے کوئی آیا ہے. آپ نے مڑ کر دیکھا تو سرکار امام جعفر صادق حرم کے ستون کے پیچھے چھپ کر آڑ لے کر امام ابو حنیفہ کے درس سن رہے تھے کہ میں نے جو پڑھایا ہے تو یہ کیسے آگے پڑھا رہا ہے. تو امام اعظم نے جب دیکھا کہ آپ کا بدن کا کچھ حصہ نظر آیا تو امام اعظم کھڑے ہو گئے، یہ بات تو فیصلہ شریف کے اندر بھی ہے، اور رونے لگے اور کہنے لگے اے ابن رسول، امام صاحب آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ آئے آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کھڑے رہے اور ابو حنیفہ بیٹھا ہوا ہے. فرما خدا کی قسم حضور، اگر آپ کے آنے کا پتا ہوتا تو دنیا ابو حنیفہ کو بیٹھا ہوا نہیں آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا دیکھتی. پیچھے والے بات سمجھ رہے میری؟ اب غور کریں، صرف یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، سنجیدگی بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں اس بات کے ساتھ کہ فی القربا امام اعظم، لوگ کہتے ہیں نبی کے نام پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، وہ حضور کی اولاد کے نام پر کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ آیت کی تفسیر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تھوڑا سا آگے چلیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت امام زین العابدین کے ایک بیٹے تو امام باقر ہیں، ایک حضرت زید بھی ہیں. جو لوگ زیدی کہلاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، سرکار امام زین العابدین کے ایک بیٹے امام باقر ہیں، امام باقر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ، جن کا نام محمد ہے، اور امام زین العابدین کا نام علی ہے. زین العابدین آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھتے تھے. یہ مریض کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار امام زین العابدین، یعنی عابدین کا یہ فخر ہے، زینت ہے عابدین کی، ایک رات میں 1000 نوافل، اور اس کے ساتھ اتنی مصروفیات. دیکھیں اللہ ان کے کاموں میں کتنی برکت دیتا ہے. میں موضوع ادھر ادھر نہیں جاتا، ورنہ میں تیمیہ نے ایک بات غلط کی یہاں پر، لیکن میں آگے چل رہا ہوں. جس وقت حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہوا نا، تو آپ کے بیٹے امام باقر ہیں. یہ ناموں کو یاد رکھو، جنت میں لے جائیں گے نام. مجھ سے لوگ کہتے ہیں تعویذ لکھو، میں اصحاب کہف کی بجائے حضور کی اولاد کا نام لکھتا ہوں. مجھے لوگ کہنے لگے یہ کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ابے اصحاب کہف کے نام میں کرامت ہے تو یہ تو آل محمد ہے، چار یاروں کا بھی نام لکھتے ہیں اور ان تمام ائمہ کا نام لکھا جاتا ہے. میرے دوستوں ذرا توجہ فرمائیے، آپ حضرت سرکار امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے، آپ کا نام مبارک امام زین العابدین، نام آپ کا علی ہے، کیا ہے؟ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. سن رہے میری بات آپ؟ تو حضرت امام زین العابدین کو زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر بھی زہبی نے بات لکھی ہے کہ آپ 1000 رکعت، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہیں سبحان اللہ. ہاں مولوی صاحب کے پاس نہیں آئے آپ، دیوانوں کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، تو زبانوں کو تر رکھیں آپ. تو 1000 رکعت یہ محاورہ نہیں ہے، حقیقتاً آپ ہر رات ادا فرماتے، اور وقت میں اتنی برکت ہے کہ جس وقت محدثین نے، اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا کہ جس وقت حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو سرکار امام باقر بڑے غمگین تھے، جیسے ہی آپ کو سریر مبارک پر لٹایا اور باہر نکلے، خبر پہنچی لوگوں کے سرکار امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ کے دروازے کے آگے غریبوں کا انبار تھا. آپ نے ان سب سے پوچھا بھائی تم کیسے آئے؟ کہ امام صاحب کا وصال کا سن کے آئے. تو کہنے کہ ٹھیک ہے تعزیت کر لی. کہ اب؟ کہ اب ہمارا کون ہوگا، ہمارا والی ناسی کون ہوگا؟ امام باقر نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر رات یہ اپنے کندھے پر اور اپنی کمر پر بوریاں اٹھا کر اناج پہنچایا کرتے تھے. امام زین العابدین نے اس فقیر کے دونوں ہاتھ پکڑ کر امام باقر نے کہا اچھا جب تو میں کہوں کہ ابا جان کو جب غسل دے رہا تھا تو کمر کے اوپر گٹھے پڑے ہوئے تھے. تو یہ سرکار امام زین العابدین ہیں کہ ادھر رب کی عبادت بھی ہے، ادھر غریب امت مصطفیٰ کی فکر ہے، اور غریبوں کے لیے اناج پہنچاتے ہیں خود اٹھا کر. یہ ہے حسین کا بیٹا رضی اللہ، بولو سبحان اللہ. تو میں پیار بھی آیا تو یزید پر آیا، توبہ استغفر اللہ. تو اب آپ دیکھیے، تو حضرت امام زین العابدین کے ایک بیٹے امام باقر ہیں جن کا نام محمد ہے. اور الباقر ان کا لقب ہے، باقر بکر سے، پھاڑ دینے والا، چیر دینے والا. ان کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کوئی ان کا ہم پلہ عالم نہیں تھا. بولو سبحان اللہ. باریک سی بات جس کی عقدہ کشائی علماء سے نہیں ہوتی تھی، آپ سے سائل سوال بیان کرتا اور آپ چھٹ جواب دے دیتے. آپ کا لقب مبارک باقر ہوا کہ زمین کی تہ میں بھی مسئلہ ہوگا تو حسین کا بیٹا نکال کر لائے گا. بولو سبحان اللہ. یہ مبالغہ نہیں ہے، اہل سنت کی ساری اسماء رجال کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. امام باقر، نام آپ کا باقر نہیں، لقب آپ کا باقر ہے. بولو نا سبحان اللہ. لقب آپ کا باقر ہے، نام آپ کا محمد ہے، محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اب ذرا سنیے میرے دوستو، تو سرکار امام زین العابدین کے کئی بیٹوں میں سے دو مشہور ہیں، ایک حضرت زید اور ایک حضرت امام باقر. امام اعظم کا موقف آپ دیکھیے، کس مزاج کے آدمی امام اعظم، اور بالخصوص جو افتاء میں کام کرتے ہیں وہ تو ذرا غور کریں اس پر کہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے نسبت بھی دیکھی جاتی ہے. امام جو سرکار امام اعظم کے دور میں بنو امیہ کی کا بڑا زور تھا، بنو امیہ اور ہشام بن عبد الملک بہت ظالم بادشاہ تھا، اور یہ بات میں آپ کے سامنے جو کرنے جا رہا ہوں یہ 125 ہجری ہے، 100 یعنی ابھی کربلا گزرا ہے 60-61 میں، اور یہ 125 ہجری ہے. امام اعظم 150 ہجری میں انتقال فرمایا. آپ کی پیدائش 70 اور 80 ہے، 70 ہجری، علماء نے 70 کا بھی قول کیا ہے وسوخ دلائل کے ساتھ، اور 80 کا بھی قول کیا ہے. آپ نے اپنے آنکھوں سے 11 سے زیادہ صحابہ کا دیدار کیا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن اوفا رضی، حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت انس بن مالک، ان تمام سے باقاعدہ حدیثیں لی امام اعظم حنیفہ نے. ہمارا امام بھی اعظم ہے، ہمارا غوث بھی اعظم ہے، اور ہمارا حضرت بھی اعلی حضرت ہے. الحمدللہ.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا.
سبحان اللہ. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ان کو حضرت کا، ان کو اعلی حضرت کا، آپ نے نبیوں کو حضرت کا، ان کو اعلی حضرت کا. میں نے کہا یہی تو تیرا کھوٹ ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا چوب پھر کیا کہنے کا حضرت کو، میں نے کہا پھر بھی تو برابری ہو جائے گی. کیا کہہ. میں نے کہا یہ مراد نہیں، اس دور میں جتنے حضرت تھے نا یہ ان میں سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا گیا. سمجھ رہے آپ. اب ذرا تھوڑی سی بات آگے لے کر چلے. سن 125 ہجری ہشام بن عبد الملک کی خلافت ہے، ظالم بھیڑیا دل آدمی ہے. لوگ حضرت حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یزید کے خلاف کیوں نکلے اور حق پر کون تھا. آگے بات آ رہی ہے، ذرا سنیے میری بات. ہشام بن عبد الملک کے خلاف حضرت زید بن علی نکلے. توجہ کرنا، حضرت زید بن علی نے خروج کیا، نکلے اس کے خلاف، اس کی حکومت کے خلاف. امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید بن علی نکلے. امام اعظم اس وقت سب سے بڑے مفتی اعظم تھے، عہدہ گورنمنٹ کا نہیں لیا آپ نے، لیکن دنیا کی نسبت آپ ہی کی طرف تھی، اور آپ کا کیونکہ جہاں آپ ہوتے تھے وہاں حکومت کے سارے لوگ، ایجنسیوں کے سارے لوگ، کیونکہ آپ کے لوگ سنتے تھے، تو آپ کی مسجدوں میں اکثر افواج کے لوگ، ایجنسیوں کے لوگ، بنو امیہ کے اعلیٰ قسم کے لوگ محفلوں میں بیٹھے ہوتے تھے. تو اس وقت زید بن علی، توجہ کرنا، ہشام بن عبد الملک نے جس وقت حکومت جمائی، اور اس نے، یہ بنو امیہ کا سب سے ناپاک نام ہے. جب ہم بنو امیہ کی تعریف کریں نا تو ہماری مراد نہ یزید ہوتی ہے، نہ مروان ہوتا ہے، نہ ہشام ہوتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ. جب ہم بنو امیہ کی تعریف کریں نا تو پھر ہماری مراد عثمان غنی ہوتی ہے، سیدنا امیر معاویہ ہوتے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ. یہ فینہم متوسطۃ بین الجبر والقدر وبین المحبۃ والغلو. یہ بات کرنی پڑے گی، جب تو یہ چنگاری پھوٹے گی نا یہ سنیت ہے. اس بات میں جو چنگاری نکلے گی نا نور کی، یہ سنیت ہے. سنیت کو خولوں میں بند نہیں کرو، اس کو نکالو. یہ تو بڑی حلاوت والا مسلک ہے میرے بھائی. بولیے سبحان اللہ. 125 ہجری، ہشام بن عبد الملک دانت سے کاٹ دے آنے والی بادشاہی اس کی. سیدوں کو بے درگ مارا جا رہا ہے، ہاشمیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کربلا کی ایک
کھلی جنگ کے مقابلے میں سر جنگ لگی ہوئی ہے. امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید بن علی نے لوگوں کو جمع کیا, سادات کے چاہنے والے ان کے گرد جمع ہو گئے, انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں, کھڑے ہو جائیں اس کے خلاف. اور اب آپ دیکھیے اس وقت تو ہشام کی حکومت جم گئی تھی, ہشام بن عبد الملک کی حکومت جم, یزید کی تو جمی بھی نہیں تھی, یزید کی تو بنی بھی نہیں تھی. یہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے فرمایا ایک رفع ہوتا ہے ایک دفع ہوتا ہے. فرما رفع اور دفع کی اصطلاح بتاتی ہے کہ حضرت امام اعظم حضرت امام حسین نے رفع فرمایا یا دفع فرمایا. فرمایا اس کی حکومت جمی نہیں تھی تو نکلنا آپ کا غلط نہیں تھا, اور اگر جم بھی گئی تھی تب بھی سنیے آپ, یہ بات میں آگے لے کر چلتا ہوں. 125 ہجری, کچھ کتاب میں نے بھی دیکھی ہے ابن یزید کی تعریف میں, ذرا وہ میرے اس وقت نظروں کے سامنے, اور کچھ میسجز دیکھے میں اس طرف چل رہا ہوں. 125 ہجری میں ہشام بن عبد الملک جو اس وقت بنو امیہ کا بادشاہ تھا, دانت سے کاٹ دینے والی حکومت تھی, خیانت کرپشن جھوٹ شریعت کی پامالی, اہل فضل لوگوں کی ناقدری یہ عام تھی. سادات سے محبت کرنے والے لوگ حضرت زید بن علی کے ساتھ جم گئے اور کہنے لگے حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس کی کوشش کریں اس کے لیے, کیونکہ وہ آل رسول تھے اور وہ چاہتے تھے کہ خلفاء راشدین کا دور پھر آئے, ویسی امن ہو, ویسے شریعت مطہرہ کی بالادستی ہو. لوگ جمع ہو گئے, آپ کھڑے ہو گئے, امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں, جمعے کی نماز میں پیچھے سب سے کھڑے ایک بندے نے بات کی, حضرت صاحب وہ زید بن علی نے خروج کیا ہے تو ان کو چندہ دیا جا سکتا ہے لشکر کے لیے؟ اور سب ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہیں. آپ نے اپنے غلام سے کہا وہ جو تازہ سودا 10,000 کا بکا ذرا اٹھا کر لاؤ. 10,000 لایا گیا, فرمایا 10,000 درہم, ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہیں عہدیدار بیٹھے, فرمایا 10,000 درہم آل محمد زید بن علی کے لیے ابو حنیفہ پیش کرتا ہے. تو جو شاگرد تھے نا وہ ہل گئے, انہوں نے کہا جناب یہ تو خود کو پھانسی کے پھندے پڑا, ابھی امام اعظم کی گردن کی طرف کوئی تلوار آئے گی, اس لیے کہ بنو امیہ یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں, یہ تو دانت سے کاٹنے والی حکومت ہے, یہ تو کام خراب کر دیں گے. تو ایک شاگرد اپنے آپ میں نہ رہا, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا حضور آپ نے 10,000 درہم دے دیے, میں اگر پیسہ تو میرے پاس نہیں لیکن میں زید بن علی کے لشکر میں شامل ہو کر ہشام کے خلاف لڑوں تو مجھے اجر کیا ملے گا؟ امام اعظم نے فرمایا جیسے بدر میں جانے والے کو ملتا ہے. آپ سمجھے کچھ میری بات؟ یہ ہے کل اسالکم علی اجر الا المودت فی القربا, کہ میں اجر رسالت میں تم سے کسی چیز کی تقاضا نہیں کرتا, اگر میری رضا چاہتے ہو تو میری اولاد سے وفا تو کرو. یہ امام اعظم نے کیا, اور امام اعظم کی شہادت بھی محبت اہل بیت میں ہوئی. آپ کو زہر دیا گیا اس لیے کہ لوگ آپ کو آ کے سمجھاتے تھے امام صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہیں, یہ انہوں نے کہا کچھ بھی ہے میں عالم بہت بڑا ہوں لیکن اہل بیت کا بہت چھوٹا سے غلام ہوں. فرما میرے علم نے مجھے یہی سکھایا, اب میں بتاتا ہوں. دیکھو فتوے کی زبان کے لیے نسبت کتنی پیاری چاہیے. فتوے تو سب دیتے ہیں جناب, فتوے تو سب دیتے ہیں. سنی عالم میلاد کے لیے جو جھک کر فتوا لکھتا ہے کیوں, وہ سخت لکھتا ہے کیوں, حوالے دونوں طرف سے کتابیں کے دیکھے جاتے ہیں یا نسبت اور زاویہ دیکھا جاتا ہے؟ جہاں زاویہ نسبت نظریہ پختہ ہوا تو تحریر کا انداز بدل گیا. سمجھ رہے میری بات؟ یہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. اب میرے دوستو تھوڑا سا آگے چلے, میں مزاج آپ کو بتا رہا ہوں. مزاج کے طور پر اس مسئلے کو آپ سماعت فرمائیے, ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. امام حاکم نے اپنی تاریخ نشاپور کے اندر یہ مسئلہ لکھا, اور امام احمد رضا نے چھٹی جلد میں اس مسئلے کو لکھا ہے کہ حضرت سرکار امام جعفر صادق کو آپ نے سن لیا, امام باقر کے بارے میں آپ نے سن لیا, ٹھیک ہے, اب سرکار میرے آقا سیدنا موسیٰ کاظم, ان کے شہزادے میرے آقا مولا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ. امام حاکم نے نشاپور تاریخ نشاپور میں لکھا کہ نشاپور کے علماء جہاں مسلم شریف امام مسلم جہاں کے تھے, انہوں نے لکھا کہ حضور آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیں. یہ کیسے علمی گھرانہ, ذرا غور کرنا. آل حضرت فاضل بریلوی نے غوث اعظم کے فضائل میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ غوث اعظم کن کی اولاد ہیں. سرکار امام علی رضا مشہد شریف میں آرام فرما رہے, جس کا پرانا نام توس تھا. فی القربا کو ہم سمجھ رہے ہیں, امام علی مقام تک چلیں گے, پہلے ان کی دیکھیں, جو ان سے چمکے ہیں ان کی شان آپ دیکھیں. یہ گھرانہ کیسا میرے دوستو, آج کی رات اگر اہل بیت کی تعریف نہ کریں تو پھر وقت کب آئے گا؟
آج تو باقاعدہ کربلا سے, اب تو باقاعدہ نجف سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے اور پرکھا جا رہا ہے. غور کریں یہ کہاں لکھا ہوا. میں نے کہا تیرے سے بات ہی نہیں کر رہا, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں بھائی بھائی. ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ تیری طرف دیکھیں, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. وہ بزرگ کہتے ہیں نا دیوانہ اپنا دل خوش کرتا ہے, ہم تو اپنے عشق کی بات کر رہے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. ہمیں کوئی القابات نہیں چاہیے, بس یہی باتیں ہمارے ایمان اور ایقان کی دلیل ہے. میرے دوستو توجہ کیجیے ذرا, بات آگے لے کر چلتے ہیں. سرکار امام علی رضا جو مشہد میں آرام فرما رہے ہیں, توس اس وقت ایران کے اندر وہ علاقہ ہے جس کو مشہد شریف کہتے ہیں, مشہد جس کا پرانا نام توس ہے. علماء نے خط لکھے نیشاپور کے علماء نے کہ حضور آپ نیشاپور آئے, ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. حضرت امام علی رضا ہم شبیہ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نیشاپور میں آئے نا, صرف علماء یہ کہتے تھے کہ آپ آئیں, زیادہ ٹائم نہیں حضور, زیادہ ٹائم نہیں, آپ کے خاندانی سند سے جو حدیث آپ کے پاس ہے نا وہ سنا کے چلے جائیں بس. جو حدیث ہے سند عریض, جو آپ نے اپنے ابا سے سنی, انہوں نے ان سے سنی, انہوں نے ان سے سنی, انہوں نے ان سے, وہ پھر حضور سے سنی, وہ اپنی سند آپ پڑھ کے چلے جائیں. سرکار امام سے امام علی رضا جو صاحبزادے ہیں بغداد شریف میں جو آرام فرما رہے ہیں کاظمین میں, سرکار موسیٰ رضا, بولو سبحان اللہ, رضی اللہ تعالی عنہ وردہ النا. سرکار امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں امام علی رضا, مشہد شریف میں ہے. توجہ ہے. تو آپ آئے نیشاپور, امام اس بات کو امام مناوی نے فیض القدیر کے اندر بھی نقل کیا ہے, اسی بات کو امام حاکم نے تاریخ نیشاپور میں بھی لکھا ہے, کئی کتابوں میں کشف الخفا کے اندر بھی روایت موجود, کئی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے, اعلی حضرت نے بھی فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے. جس وقت امام علی رضا آئے تو آپ اپنے خچر پر سوار تھے اور امامہ شریف آپ نے پہنا ہوا تھا, چہرے کو آپ نے ڈھانپا ہوا تھا, اور ایک یہ کہ کجابہ رکھا ہوا تھا, کجابے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کجابے کے اوپر پردہ ڈلا ہوا تھا. جس وقت آپ تشریف لائے تو باہر مجمع جو ہے نا, یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہ تو رائی کا دانا بھی نہیں اس کے آگے. علماء نے لکھا کہ کھلا میدان تھا نیشاپور کا, تم زندہ بالکل سلامت رہنا, میں بات کرتا چل رہا ہوں. بالکل دیکھیے میرے دوستوں کا حد نگاہ تک علماء کا مجمع تھا, حد نگاہ تک علماء کا مجمع تھا, بڑے بڑے جید علماء موجود تھے. کون علماء یہاں پر تشریف فرمائے, شاہ فیصل کے تمام علماء سادات تشریف لائے, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, اور اللہ رب العالمین جل والا ان کو برکت عطا فرمائے, انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی. آپ تشریف لائیں, اللہ تمام کے امور خیر میں اور برکتیں دے, اور ان بزرگوں کی اتباع کی, ان سے محبت کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے, اپنے علماء اور اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو وہ مجمع, توجہ کرنا, ان کے منور چہروں کو بھی دیکھیے, باتوں کو بھی سمجھیے. میں تو آپ کے خادم ہوں, بس آپ کے جوتے صاف کر کر کے آپ کی بات سمجھا رہا ہوں. توجہ کریں, امام علی رضا سبحان اللہ کیا نام ہے. وہ کہتے نا دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, ان کا نام زبان پر اور بندے کی روح نکل جائے, اس سے زیادہ ذوق کی کیا بات ہوگی. سرکار امام علی رضا, ہائے ہائے, بولو امام علی رضا, واہ واہ, بولو امام علی رضا, بولو مولا امام علی رضا, بولو امام علی رضا, بولو امام علی رضا, سبحان اللہ. مشہد شریف میں آرام فرمانے, جس وقت آپ کو نیشاپور بلایا گیا, آپ تشریف لائے, میں عرض کروں کہ جس وقت آپ پہنچے, میں نے کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اب میں اگر کوئی جملہ کہوں تو ناراض مت ہوئیے گا, آپ اہل بیت کا ذکر سننے آئے ہیں, میں آپ کا خادم ہوں, جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. آج بڑا دن ہے, میرے منہ سے اگر کوئی جملہ ایسا نکلا جو آپ کی دل آزاری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, کیونکہ آپ حضور کا ذکر سننے آئے ہیں, سرکار کے اہل بیت کا ذکر سننے آئے ہیں, اور اتنی محبت سے آپ اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں. اللہ آپ کے جوتوں کے صدقے مجھ گناہگار کی مغفرت فرمائے, کہ میں تو مولوی صاحب ہوں, میرا تو کام ہی درس دینا ہے. کمال کے لوگ تو آپ ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ مجھ سے کہتے دعا کرو, میں ان بچے سے کہتا ہوں مجمع میں کسی کو پکڑو اور اس سے دعا کرواؤ, دعا ان کی مقبول ہوگی. میں تو مولوی صاحب ہوں, کیمرہ بھی لگا ہے, کرسی بھی لگی ہے, سب کچھ لگی ہے. یہ عاشق لوگ ہیں جو سیکھنے آئے ہیں. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ان نیک لوگوں کا واسطہ دیتا ہوں, میری مغفرت فرما دے یا اللہ, میرے حال پر رحم فرما دے, بری نظر سے بری موت سے محفوظ فرما دے یا اللہ. مروں تو اہل بیت کے نام پر مروں, ان کے نام لیواؤں کے ساتھ حشر عطا فرما دے, بے ادبوں سے یا اللہ بچا لے. آپ نیک لوگ ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ صرف اہل بیت کی محبت میں آتے ہیں. اور دور دراز سے آتے ہیں، اتنا وقت آپ دیتے ہیں، زمین پر آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر قالینیں بھی ہیں، آپ کے گھروں کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت میں سب تنزل کرتے ہیں. میں آپ کی عقیدتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہاں پر کرسیوں پر ہمارے کچھ حضرات موجود ہیں کہ جو انتہائی ضعیف ہیں اور مریض ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دل جمی کے ساتھ آتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کے اخلاص کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. صلوات و سلام علیک رسول اللہ. امام علی رضا جس وقت تشریف لائے، سنیے ذرا، تو جس وقت آپ پہنچے ہیں تو اس مجمع میں علماء کون تھے؟ میں جن کا نام لے رہا ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی آگے حوالہ پڑھنے کی کہ میں بہت چھوٹا سا ایک گیا گزا ناقص سا پرزا ہوں، لیکن جن کا میں نام لے رہا ہوں، او ہو ہو ہو، جب امام علی رضا کا مرتبہ کیا ہے، وہ تمہیں پیار یزید پر آتا ہے. اللہ رب العالمین جل والا ان پلیتوں سے ہمارے بچوں کو ہم کو محفوظ رکھے. امام علی رضا جس مجمع میں آئے نا، جنہوں نے دعوت دی تھی، اور حد نگاہ تک علماء محدثین تھے، ان میں یحییٰ ابن یحییٰ بھی تھے. سبحان اللہ، علماء سے پوچھئے یحییٰ ابن یحییٰ کون ہے. ان میں حضرت اسحاق بن راہویہ بھی تھے، اور لا تعداد محدثین. یہ یحییٰ ابن یحییٰ وہ ہیں، امام بخاری کے جل قدر استاذوں میں سے. امام بخاری اپنی سند کو اٹھاتے ہیں، حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، حدثنا یحییٰ ابن معین، یہ امام بخاری سند اٹھاتے ہیں. یہ یحییٰ ابن یحییٰ، تہذیب التہذیب پڑھ کر دیکھیں، یہ وہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا نا، تو ایک بندہ بڑا پریشان حال میں گھر میں پریشان تھا، سکار اس کے خواب میں آیا، فرمایا جا یحییٰ کی قبر پر. یہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے تہذیب التہذیب میں، یحییٰ ابن یحییٰ کے، یہ اتنے بڑے بزرگ اور ولی کامل تھے. فرمایا جا یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر، جو مانگنا ہے رب سے وہ مانگ لے. وہ کہتے میں گیا، میں نے مانگا، جو میری مراد تھی اسی وقت پوری ہو گئی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام علی رضا کے جوتوں سے ان کی نظر اٹھتی نہیں. تو امام علی رضا کا رتبہ دیکھیں آپ، یہ گھرانہ دیکھیں آپ، سید صاحب سبحان اللہ. حضرت اسحاق بن راویہ کون ہے؟ فقہ تاریخ میں ان کا مقام کیا ہے میں بتاؤں گا بھی آپ کو. جس وقت حضرت امام علی رضا پہنچے نا، لمبا نہیں کرتا اس کو، نشہ پور میں پہنچ گئے، آ گئے تو آپ سے کہا گیا حضور آپ حدیث بیان فرمائیے. تو آپ نے سب سے پہلے حدیث شریف کو پڑھنا شروع کیا کہ جو آپ کو آپ کے والدین کے سند کے ساتھ ملی ہے، اور یہ وہ نام ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ لو قریا علی المجنون لبرعا، فرما اگر پاگل پر پڑھ دو تو خدا اس کو ہوش عطا فرما دے. یا علی محمد کے نام ہیں، بولو سبحان اللہ. حضرت اب مجمع آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے، اور سب امام کی آواز کو سن رہے ہیں، کیا کرامت ہے. حضرت امام علی رضا نے اپنے ہدیج میں سے، اپنے اس کجابے میں بیٹھ کر حدیث پڑھنا شروع کی جو آپ کے پاس وراثت تھی رسول اللہ کی. فرماتے ہیں حدثنا ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی علی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی المرتضی قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ قال حدثنی جبریل قال حدثنی رب العزت. یہ پوری سند آپ نے بیان فرمائی. یہ میں نے جن کے نام لیے نا، میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمارے دلوں کو کھولے نا، اس وقت فرشتوں کے جھنڈ ٹکرا رہے ہوں گے یہاں پر. سبحان اللہ، یہ جن کے میں نے نام لیے، اگر خدا دل کی روشنی دے، قیامت میں میری آپ سے ملاقات ہوگی. حدیث کو یاد رکھنا، میں آپ سے کہوں گا دیکھ اس وقت تو نہیں دیکھ پائے، لیکن جو آج فرشتے تیرے کپڑے سے مٹی جھاڑ رہے ہیں نا، یہ اسی کی کرامت ہے. حضرت امام علی رضا سے یہ حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ،
امام حسین کی بات کرتے ہو. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے سند پڑھی، لوگوں نے کہا حضور حدیث بیان کریں جو آپ کو آپ کے باپ دادا کی سند سے ملی ہے. فرمایا حدثنا، میں حدیث بیان کرتا ہوں، ابی موسیٰ الکاظم، میرے والد سیدنا موسیٰ کاظم سے.
سبحان اللہ،
آپ دیکھیں
سبحان اللہ.
فرما انا بی، اور وہ بیان کرتے اپنے والد جعفر الصادق سے. زبان خشک نہ رہے تمہاری، سبحان اللہ کہ فرمایا کہ میں حدثنا ابی موسیٰ الکاظم، ہم سے حدیث بیان کی ہمارے والد موسیٰ کاظم نے، ان ابی جعفر الصادق، ان سے بیان کی ان کے والد امام جعفر الصادق نے، ان ابی محمد الباقر، ان سے حدیث بیان کی محمد ابن باقر، محمد باقر نے، ان ابی، ان سے حدیث بیان کی علی زین العابدین، سرکار امام زین العابدین نے، ان ابی الحسین، ان سے حدیث بیان کی امام حسین نے، ان ابی علی المرتضی، انہوں نے حدیث سنی اپنے والد علی سے،
سبحان اللہ،
علی کہتے ہیں قال حدثنی، مجھے حضور نے مجھے بتایا، حبیبی میرے محبوب نے، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے،
سبحان اللہ،
رسول اللہ سرکار نے، قال حدثنی، حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات بتائی جبرائیل، ہو جبرائیل نے، قال جبرائیل یہ کہتے حدثنی رب العزت، مجھے یہ بات اللہ نے بتائی،
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پیچھے تک آواز آنی چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری،
اللہ اکبر۔ حدیث کیا ہے؟ یہ جو نام میں نے پڑھے ہیں نا، ان نام کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ پاگل پر پڑھو نا تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، یہ سلسلہ تو ذہب ہے، کائنات میں سے بلند نام نہیں ہے،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
بلند نام نہیں، جن کے مراتب ہے حسب مراتب وہ بلند ہے، ان کے بعد پھر کائنات میں ان کے مرتبے کا کوئی بندہ نہیں ہے، کہ جو نام بیان کیے ہیں حضرت سیدنا امام موسیٰ، حضرت امام علی رضا کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت موسیٰ کاظم سے سنا، اور وہ اپنے والد گرامی سرکار امام جعفر صادق سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام باقر نے بیان کیا، امام باقر کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام زین العابدین نے بیان کیا، امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد حسین نے بیان کیا، حسین کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد علی نے بیان کیا، علی کہتے ہیں مجھے میرے حبیب، میرے محبوب حبیبی، میرے محبوب آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ نے بیان کیا، سرکار کہتے ہیں اس سے یہ بات جبریل نے بتائی، جبریل یہ کہتے ہیں مجھے یہ بات اللہ نے بتائی،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت
کیا ہے؟ فرمایا قال من قال لا الہ الا اللہ، فرما حدیث کیا ہے؟ فرما لا الہ الا اللہ حسنی، فمن قالها دخل حسنی، ومن دخل حسنی آمن من عذابی، حدیث یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ فرماتا لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، جس نے یہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے میں آ گیا، جو میرے قلعے میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، جو امن میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بیان جب ختم کیا نا آپ نے، اللہ، تو آپ نے کجاوے سے پردہ ہٹا، ایسا کہا، ایک روایت میں کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، حدیث ختم کر۔ وہ لوگ بیٹھے تھے جو شمائل کے استاذ تھے پڑھانے میں، جو حضور سید عالم کی ایک ایک اداؤں، شمائل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک کیسے، چہرہ مبارک کیسے، ادائیں کیسی، بوئیں مبارک کیسے،
بیوی
مبارک کیسی، ریش مبارک کیسی، سرکار کی چشمانے، یہ اساتذہ تھے جو حضور کو دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن جو پڑھا ہے نا تو نقشہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے پورا،
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
لوگ اگر خواب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے حضور کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بلا کر پوچھتے ہیں بتا پیشانی کیسی تھی، بتا بوئیں کیسی تھی، بتا سبحان اللہ بینی مبارک کیسی تھی، ریش مبارک کیسی تھی،
سبحان اللہ،
کیسے تھے،
سبحان اللہ،
دیکھا اس نے بتاتے یہ، لیکن جس وقت ہائے 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 کیا بات، سبحان اللہ، جس وقت امام علی رضا نے پردہ ہٹایا تو علماء نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا تو وہ تو شمائل کے استاذ تھے، حضور کے احوال کو جاننے والے تھے، وہ غشتاری ہو گیا، وہ کہنے لگے یہ امام نہیں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا یہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجمع پر ہم جیسے نکمے گھٹیے لوگ اس کا ذوق کیا پائیں، جو قدر والے تھے ان سے پوچھئے، مجمع پہ غشتا علماء بیٹھے ہیں، اسحاق بن راویہ جیسا آدمی امام علی رضا کے خنجر کے سر کو چوم رہا تھا،
تکبیر،
علماء لکھتے ہیں کہ ہم نے علماء کو دیکھا کہ جب انہوں نے امام علی رضا کا چہرہ دیکھا, توجہ کرنا, جب انہوں نے امام علی رضا کا چہرہ دیکھا ان پر کیفیت ایسی تھی کہ علماء دیکھتے کیا, آپ کا جو خمار تھا, خچر تھا, اس کی سوم کو علماء اپنی زبانوں سے چاٹ رہے تھے.
نعرہ
سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں علماء اور یہ ہوتا ہے اہل بیت کا ادب. بولیے سبحان اللہ. یہ حسین ابن علی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں, ان کی شان یہ ہے تو کربل کے میدان میں جانے والا سید الشہداء کا چہرہ کیسے ہوگا؟ میرے دوستو بزرگو, آپ توجہ فرمائیے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم تو نکمے گھٹیا لوگ ہیں, ہم کو کیا پتا بات کیا کر رہے ہیں, ہم کیا سمجھ رہے ہیں. امام علی رضا کا چہرہ ہو بہو حضور کی طرح تھا. فرمایا جب چہرے سے پردہ ہٹایا نا تو علماء پر غشی تاری ہو گئی. وہ علماء وجد میں آئے, ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کی پگڑی کہاں پر ہے, وہ کہاں پر ہے, اس لیے کہ جس کے عشق میں حدیث پڑھتے تھے آج وہ چہرہ سامنے ہے, جس کے لیے فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ کہتے تھے وہ سامنے ہے. میرے دوستو توجہ کیجیے آپ, علماء پر یہ کیفیت تھی کہ وہ گر گر کر امام علی رضا سے ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے, آپ کے جانور کا جو کھر ہے نا, کھر وہ جاگ رہے ہو نوجوانوں, تمہارے سینوں کی امانت میں دے رہا ہوں آپ کو, یہ تمہارے سینوں کی امانت ہے. ہماری عمر گئی, یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں, بات آگے بڑھا رہے ہیں کہ جانور کے سم کے پر علماء بوسے لے رہے تھے. یہ شان ہے حسین ابن علی کے بیٹے کے بیٹے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
بولیے سبحان اللہ. تو یہ مرتبہ اور مقام ہے. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں,
اللہ
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. میرے دوستو یہ خاندان, کوئی پوچھے یحییٰ ابن یحییٰ سے آل محمد کون ہے, کوئی پوچھے حضرت اسحاق بن راویہ سے آل محمد کون ہے, کوئی پوچھے ابو حنیفہ کو جان دے دی کتنا مزہ آیا, فرمایا پھر ملے پھر دوں گا ان کے نام پر. ابو حنیفہ کسی عام آدمی کا نام نہیں, دین کے ایک دروازے کا نام ہے, اس دروازے کا نام ہے جس کی پیدائش سے پہلے رسول اللہ نے اشارہ فرمایا تھا. فرمایا لو کان العلم معلقا عند الثریا, فرمایا لوگوں کے سے اگر دین کی دانائی ثریا کے ستارے کی طرح بلند ہو جائے تو فارس کا ایک نوجوان اس کو لے کر آئے گا. یہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنا. تو میرے دوستو یہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, کہ میں اجر رسالت پر تم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا, مانگتا ہوں تو میری اولاد کو مسکرا کر تو دیکھ لو, میری اولاد کے لیے نظریں جھکا تو لو, ان کی غیبت تو نہ کرو, دل کے لیے کچھ نرمی لے آؤ, ان کے پیچھے تانا بانا نہ بنو. ان کا کچھ نہیں ہوگا بیڑا تیرا ہی غرق ہوگا, ان کا کچھ نہیں ہوگا, تو اپنی اصل بتا رہا ہے کہ تو کس نسل سے ہے, اس لیے کہ یہ تانا بانا بننے والے لوگ اہل بیت کے خلاف وہ سعید نہیں ہوتے, وہ بدبخت ہوتے ہیں, اور جو سعید ہوتے ہیں وہ زہر کا پیالہ جیل میں پی کر ابو حنیفہ کی طرح قبر میں جانا گوارا کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی پیٹ میں چھورا نہیں گھونپتے. بولیے سبحان اللہ. درود پاک باواز بلند پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ وصحبہ بارک وسلم صلوات و سلام. جلدی جلدی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں, تھوڑا سا وقت ہے. آئیے آپ امام علی مقام کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 4 یا 5 ہجری کو مدینہ منورہ کے اندر شعبان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادی کے گھر پیدا ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب سے آپ کو گھٹی دی, وہ لعاب کہ اگر خیبر کے اندر زہر آلود گوشت کو لگ جائے نا, بخاری میں ہے, ایک اسلام کی دشمن عورت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا اور گوشت میں زہر ڈالا اور گوشت کئی دنوں تک جس طرح ان کا انداز تھا زہریلا کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا, سرکار بیٹھے, سرکار کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت بشر بھی تھے.
جب سرکار نے لقمہ منہ میں لیا نا تو سرکار کی زبان لگنی تھی کہ گوش میں جان آ گئی اور گوش نے کہا یا رسول اللہ انی مسموم، حضور مجھے پھینکیے، میں زہریلا ہوں، حضور میں زہریلا ہوں. سرکار نے نکال کر رکھ دیا. حضرت بشر کو دیکھا تو وہ دسترخوان پر گر گئے ہیں اور ان کے منہ سے خون کی جھاگ نکل رہی ہے کیونکہ انہوں نے کھا لیا تھا. تو سرکار نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے فرما تو نے تھوکا کیوں نہیں؟ فرما حضور میں نے آپ کی نسبت سے پا تو لیا تھا زہر ہے، لیکن میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ رسول اللہ دسترخوان پر بیٹھے اور میں کہہ کر دوں. فرما مر جانا گوارا کیا لیکن آپ کی مجلس کی بے ادبی نہیں کی میں نے.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
انہوں نے اسی، میں مبالغہ نہیں کر رہا، علماء تشریف فرما خدا کی قسم یہ حقیقی واقعے میں بتا رہا ہوں، اسی دسترخوان پر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. انہوں نے کہا حضور مجھے پتا چل گیا تھا لیکن میں نے کہا کیسے کرتا، کیسے نکالتا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کھاڑا در کراچی ہندوستان پاکستان والے نہیں، عرب والے ہیں. یہ ہمیں تانا دیتے ہو، یہ تم کراچی کا مزاج ہے. میں نے کہا تمہارا مزاج امرتسر کا ہے، ہمارا مزاج نجف کا ہے، ہمارا مزاج کربلا کا ہے، ہمارا مزاج گنبد خضرا والے کی قدموں کی خیرات کا ہے. ہم تانا نہیں دے رہے، نہ ڈانٹ رہے ہیں، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عشق مزاج ہے. اس پہ فتوے کیا لگاتے ہو تم کہ جناب یہ تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. میں نے کہا ہم نے خاک کیا، وہ زہر کا پیالہ پی کر چلے گئے دنیا سے. ہم نے خاک کیا، یحییٰ ابن یحییٰ جیسے لوگ سم اور کھر چاٹ رہے تھے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھی حاضری سرکار امام جعفر صادق کے دربار میں، وہ کس طرح دیتے ہیں. تو سرکار نے اسی زبان سے، جس زبان پر زہر آلود گوشت لگے تو وہ بولنے لگ جائے، اور جس زبان سے اللہ کا کلام بولے وہ زبان حسین ابن علی دنیا میں آئے ہیں پہلے منہ میں رکھی جا رہی ہے. بولی سبحان اللہ، پہلے منہ میں رکھی جا رہی ہے. میرے دوستو، پیدا ہوئے 4 یا 5 ہجری میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی دی، منہ میں لعاب ڈالا، دونوں کانوں میں حضور نے اذان دی. آئے ہائے، کہتے ہیں بچہ پیدا ہو تو کسی صالح سے اذان دلوائیں، صالح شخص سے، نیک آدمی سے، کیونکہ دلوں میں اس کی تاثیر آتی ہے. حضور جس کے کان میں اذان دیں تو وہ سر کٹاتے وقت وہ یہی تو کہے گا فست بے رب کعبہ. ہاں، حسین ابن علی کا کس کس وقت صبح بیان کریں گے رضی اللہ. سرکار نے کان میں اذان دی ان کے، سرکار جن کے کان میں اذان دے اس کے دل میں استقامت کیسی ہوگی، اس کی طبیعت کا. اس لیے علماء نے لکھا کہ امام حسین کو دو جہتوں سے حضور کا قرب ہے، ایک بدنی قرب ہے، بدنی قرب. حضور سے اگر ممبر لکڑی کی شاخ جڑ جائے تو وہ بولنے لگ جاتی ہے. استوانا حنانہ کو دیکھا نا، جڑ گیا بولنے لگ گیا. حمار، گدا، اس دور کی سواری ہوتی تھی، گدا سب سے بیوقوف جانور ہے، سرکار کا بدن اس سے لگا تو وہ علماء سے بڑھ گیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اب تو گدا سب سے بے وقوف جانور ہے، غبی ہے، غبات میں سب سے غبی ہے، بے وقوف جانور ہے. میرے آقا اس پر بیٹھے تو والیم ہو گیا. سرکار کا صرف وقتی طور پر بدن لگا، تھوڑی دیر کے لیے اس کی ایوارے نیارے ہو گئے. حضور کے تنے کو بدن لگا تو مردہ جسم جاندار ہو گیا. حسین کو جتنی نسبت حضور کے بدن سے، یہ بہت کم لوگ رہے جن کو ہے. اتنی سرکار نے اپنے سینے پر سلایا امام حسین کو، ایک نہیں متواتر تواتر المانا یہ روایات موجود ہے، علماء تشریف فرمائے کثیر تعداد یہ روایات موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت امام حسین کو ایک نسبت حضور سے بدنی ہے. کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو حضور کے بدن کے جتنا قریب ہوا وہ اتنا عزت والا ہوا. تو امام حسین اور امام حسن کو حضور کے بدن کا اتنا قرب ملا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا. راتوں کو اگر وہ جاگ جائیں تو سرکار کہیں علی کو نہ بول، میں اپنے سینے پہ سلاؤں گا. سبحان، فرما فاطمہ بس ان کو رلانا نہیں تھی، ان کا رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تمہارے بچے کو کوئی جھڑک دے تم پر کیسی گزرتی، تمہارا قریبی دوست ہو، تم بڑے کتنا وسیع مزاج ہو، تمہارے سامنے تمہارے بچے کو کوئی جھڑک دے، تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارے بچے کو جھڑک دیا ہے، تمہیں کیسا گزرتا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداؤنا، جن کے بارے میں حضور یہ کہے کہ جن کا رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کربلا کی وہ رات کیسی گزری ہے؟
ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره.
جو اللہ یہ عبرت کے لیے تقریر ہو رہی ہے، یزید کی مذمت تو کریں گے لیکن خود بھی عبرت کریں گے کہ ہم ایسے نہ ہو جائیں. یہ عبرت کے لیے ہے کیونکہ ہر وقت آپ کے سامنے کربلا ہوتی ہے.
یہ عبرت کے لیے ہے، بالکل بیدار رہیے، فضائل بالکل ہیں، سبحان اللہ بالکل کہیں گے، قبولیت بالکل ہے، لیکن عبرت بھی اس سے حاصل کرنی ہے کہ یہ بہت حساس جگہ ہے.
راہ عشق ہے، سنبھل کے چلنا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد منزل آ جائے گی تمہاری، اور پھر تمہیں آزمائش ہو جائے گی. حرم کی جو میرے مامے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے جانے والے. یہ عشق ایسی راہ ہے میرے دوستو، یہ مکمل فدا کا نام ہے. عشق ایسی چیز ہے کہ جب یہ کام کر رہا ہوگا تو عشق نہیں آئے گا، یہ کام کرے گا عشق آئے گا. عشق یہاں نہیں رہتا، یہاں رہتا ہے، یہاں عقل رہتی ہے. عقل کہتی ہے تو ٹھیک رہے، عشق کہتا ہے محبوب ٹھیک رہے. جب خود کو یاد رکھو سمجھ جاؤ عشق نہیں آیا، جب خود کو بھول کے وہ یاد رہے سمجھ جاؤ عشق آ گیا. یہ مزاج ہے، عقل یہاں ہوتی ہے، عشق یہاں ہوتا ہے. آپ کو جب پیار آ رہا ہونا تو آپ کسی پر بھی، بچے پہ پیار آ رہا ہے، کسی کو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، امام علی مقام کی محبت ہے، اس وقت آپ اپنے اوپر جج کریں، سچ کریں، آپ کا یہ سسٹم بند ہے، یہ کام کر رہا ہے. آپ دیکھیے گا بالکل، کیونکہ یہاں لطائف عشقیہ ساری ہیں. یہاں یہ جب شروع ہوتا ہے تو عشق آتا ہے، اور جب یہ چلتا ہے تو انانیت آتی ہے، یہ خود غرضی لاتی ہے اور یہ نثاری لاتی ہے. یہ کہتی تو کیسا، یہ کہتا محبوب کیسا. تو ان دونوں کو آپ سامنے رکھ کر آپ دیکھیے جو صوفیہ نے سمجھایا ہے. میرے دوستو بزرگو، سرکار نے دونوں کانوں میں اذان دی آپ کی. وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، میں صرف گنواتے جا رہا ہوں. دونوں کانوں میں اذان دی، ساتویں دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا عقیقہ کیا. بولیے سبحان اللہ. آپ کے القابات سبط رسول ہے، آپ کے القابات سید و شباب اہل الجنہ ہے، آپ کا لقب طیب زکی ہے، سید مبارک ہے، تابع لمرضات اللہ ہے. یہ علامہ عبدالعزیز فرحانوی نے نبراس میں سارے القابات لکھے ہیں آپ کے. آپ کا لقب مبارک تابع لمرضات اللہ، سبط رسول یعنی نواسہ رسول. سبط کہتے ہیں شاخ در شاخ کو، ایک بیج کی کئی شاخیں نکلتی ہیں نا، تو اس کو سبط کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا اس کے ذریعے میری نسل پھیلے گی، تو سبط ہے. سید الشہداء اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، طیب پاکیزہ ہیں، زکی انتہائی شریف ہیں، انتہائی پاکیزہ ہیں، انتہائی مزکا ہیں، انتہائی سترے ہیں، سید سردار ہیں، مبارک برکت والے ہیں، تابعون لمرضات اللہ، ہر وقت اللہ کے حکم کے آگے گردنیں جھکانے والے ہیں. بولی سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کے وقت آپ کی عمر 6 سال یا 6.5 سال تھی. توجہ ہے، 6 سال یا 6.5 سال تھی. اللہ اکبر. آپ صحابی ہیں، 8 حدیثیں آپ نے رسول اللہ سے ذکر کی، اپنی والدہ سے بھی کی ہے، اپنے ماموں سے بھی کی ہے، اپنے والد صاحب سے بھی کی، اپنے بھائی سے بھی کی ہے. 8 حدیثیں آپ سے مروی ہیں اور آپ صحابی رسول ہیں، صحابی ہیں آپ. وقت ختم ہو گیا ورنہ میں اس کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کرتا. آپ صحابی ہیں، صحابی ہیں. وہ رشید ابن رشید کا وہ لکھنے والا، اس کی کتاب اگر آپ دیکھیں تو وہ یزید کو مولا علی سے اوپر بڑھا رہا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ دیکھیں آپ، یہ تمہارا مبلغ علم ہے. وہ محمود عباسی خلافت یزید و معاویہ کے اندر یزید کے قصیدے لکھتا، حضرت علی کو ڈیگریڈ کرتا ہے. میں نے کہا یہ تمہاری تحقیق ہے، یہ تمہارا توازن ہے. توازن تو اہل سنت کے پاس ہوتا ہے کہ جس کو جو درجہ ہے اس درجے میں، جیسے امیر معاویہ کی میں نے بات کی، مولا مرتضیٰ کی گزشتہ درس میں نے کی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک ہیں دونوں صحابی، لیکن مولا کا درجہ کیا ہے. امام احمد رضا نے یہی بات احباب الاعتقاد کے اندر بڑے زوردار انداز میں لکھی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو میرے دوستو ذرا آگے چلیے، صحابی ہیں. کوئی کہے جی حضرت ابوبکر کا فیصلہ غلط نہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہا صحابی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. فاروق اعظم کا فیصلہ غلط نہیں، کیوں؟ کہا صحابی ہے. کہ ٹھیک ہے. عثمان غنی کا فیصلہ غلط نہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہا صحابی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کسی صحابی کا کیا وہ فیصلہ غلط نہیں، کوئی پوچھا کیوں؟ کہا صحابی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا امام حسین کا فیصلہ غلط کیسے ہے؟ میں خارجیوں سے پوچھتا ہوں، ناسبیوں سے پوچھتا ہوں کہ صحابیت نہیں ہے آپ میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اس طرف چلتا
کہ اصول کے تدریب الراوی میں امام راضی امام نے اور دیگر علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ 5 سال کی یعنی چھوٹی عمر کے اندر آپ کو صحابیت کا شرف عطا ہوا ہے. آگے ذرا جلدی سے چلیے, وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نوجوان صحابہ میں سے ہیں. سرکار نے فرمایا مجھے 14 نجیب دیے گئے ہیں. شیخ محقق نے لکھا کہ جماعت صحابہ میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا مجھے 14 نجیب ملے. یہ وہ نجیب ہے نوجبا ہے جو جماعت صحابہ میں سب سے افضل ہیں. میں حضرت حسن حسین کی شان بیان کر رہا ہوں, سنیے. یہ تحقیق کے ساتھ بات ہو رہی ہے, ملاوٹ اس میں کچھ نہیں ہو رہی. جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں. سرکار نے فرمایا میرے 14 نجیب ہے, کسی نبی کو 2 ملے, کسی کو 4, کسی کو 8, مجھے 14 ملے. شیخ محقق نے لکھا کہ یہ جماعت صحابہ میں سب سے افضل ہیں, اور ان میں کون؟ فرمایا ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین اور دیگر صحابہ کرام. تو یہ آپ کی صحابیت ہے. آگے چلیے, علامہ ابن کثیر نے یہ بات البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 میں لکھا ہے, فَإِنَّهُ مِن سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ. فرمایا حسین کون ہے؟ فرمایا یہ مسلمانوں میں کے سردار ہیں. وہ علماء الصحابہ, یہ صحابہ کی جماعت میں جو علماء ہیں ان میں سے ایک عالم ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ میں کسی اور مورخ کا بھی حوالہ لا سکتا تھا, لیکن جو زبردستی یزید کو جنت میں گزیرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک البدایہ بہت مستند ہے. میں نے کہا البدایہ ہی پڑھوں گا آج میں. البدایہ جلد نمبر 8 جہاں پر یہ سارے ترجمے لکھے ہیں, حضرت امام علی مقام کے مقتل کا جو ذکر ہے, تو وہاں پر حضرت ابن کثیر, کیونکہ ہاشمی بھی ہیں تو میں کہتا ہوں ان کی رگ پھڑکی ہے یہاں پر, تو یہ لکھ رہے ہیں سیدھی سیدھی بات ساری. وہ لکھتے ہیں کون ہے حسین؟ فرمایا, میں چند حوالے آگے ڈیلیور کروں گا, ہوش میں رہنا. فرمایا فَإِنَّهُ مِن سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ. یہ جملہ کیا اس سے عشر عشیر کو یزید کے لیے بتا دے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں, کیا کہوں میں آپ سے, کیونکہ وہ بات کروں گا تو بات لمبی لگے گی. لیکن میں نے یہ بات آپ کو پہلے سمجھا دی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ امام حسین کی فضیلت کے مقابلے کے نہیں ہیں. وہ یہ حق مسئلہ ہے, میں نے شرف اکبر پڑھ دیے. لیکن ساتھ میں یہ بھی سنیے آپ, نرے سنی ہیں ہم, تن تن کرنے والے. یزید کی مذمت متعدی نہیں ہے کہ اس کی مذمت کی جائے تو مراد حضرت امیر معاویہ ہوں معاذ اللہ. نہیں نہیں نہیں, ہم تو اس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے. کنان کی مذمت سے, کنان کی مذمت سے نوح علیہ السلام تک یہ خیال نہیں آتا. یہ تمہاری گندی کھوپڑیاں کہتے ہیں یزید کو نہ بولو, لوگ ادھر جائیں گے. میں نے کہا تو گندا ہے, کوئی ایسا نہیں بولتا, کوئی ایسی بات. تو یہ بات لکھ رہے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر, فَإِنَّهُ مِن سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ. توجہ کرنا, آگے میں سیدھا پڑھتے ہوئے جا رہا ہوں, وہ ختم ہو گیا ہے, میں بس گنواتا جا رہا ہوں. فرمایا حسین کون ہے؟ فرمایا سادات المسلمین میں سے, مسلمانوں کے سرداروں میں سے آپ سردار ہیں. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. وہ علماء صحابت, صحابہ جو علماء ہیں ان میں سے آپ ایک بہت بڑے عالم ہیں. وہ ابن بنت رسول اللہ, التی ہی افضل بناتی ہی. آپ حضور کی اس بیٹی کی اولاد ہیں جو سب سے افضل ہیں. بولو نا سبحان اللہ. آپ حضور کی اس چہیتی بیٹی کی, ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ ابن بنت رسول اللہ, رسول اللہ التی ہی افضل بناتی ہی. فرمایا حسین سادات المسلمین میں سے ہیں, صحابہ کی جماعت میں علماء ہے, اور اس کے بیٹے ہیں, اس بیٹی کے بیٹے ہیں جو آپ کی بیٹیوں میں سب سے افضل ہے. وقد کان عابدن شجاعن و سخیئن, اور آپ عبادت گزار تھے. سبحان اللہ, آپ شجاع تھے, آپ سخی تھے. یہ تبری نے بھی لکھا, یہ البدایہ میں نے لکھا کہ راویوں نے کہا کہ جس وقت حسین ایک ایک جنازہ اٹھاتے تھے تو راوی یہ کہتا ہے, یزیدیوں نے کہا اتنا بہادر آدمی ہم نے نہیں دیکھا یار, کہ جو بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہے چہرے پر غم کے کوئی آثار ہی نہیں ہے. فرمایا قد کان عابدن, کیوں کیوں روئے؟ فرمایا حق کی راہ میں جا رہے ہیں, کامیابی کی راہ میں جا رہے ہیں, خوشی سے جنازے اٹھا رہے ہیں. فصب رب کعبہ, اس لیے کہ جد و جہد تھی. کوئی کہے جی گئے کیوں تھے؟ میں نے کہا یہ عبداللہ بن زبیر سے پوچھو کیوں گئے تھے, یا عمر بن عاص سے پوچھو. البدایہ والنہایہ کے اندر سیرہ عالم النبلاء بدایہ میں موجود ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر نے خود مشورہ دیا کہ آپ کوفہ جائیں, کیونکہ یہ دلیل بن گئی آپ کو بلانے والے کی. فرمایا امام صاحب, عبداللہ بن زبیر کون؟ حضرت صدیق اکبر کے رواسے, حضرت حسین کی شہادت کے بعد جنہوں نے یزید کو للکارا تھا, اور
حسین ابن علی کی محبت میں خانہ کعبہ میں آپ کو پھانسی دی گئی اور آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں. کون ہے زبیر بن عوام؟ حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں. صفیہ کون ہے؟ بہو ہے سیدہ ختیجہ کی, بھابی ہے سیدہ ختیجہ کی, بھابی ہے. سیدہ ختیجہ کے بھائی عوام, ان کا نکاح سیدہ صفیہ سے ہوا اور ان سے زبیر بن عوام پیدا ہوئے. ان کا نکاح حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی اسما سے ہوا, ان سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایسے نسبت پالیں. ان کی والدہ کی عمر 92 ایئر تھی. سیدہ اسما بنت ابی بکر کون؟ جا کر پھر پڑھنا ہجرت کا واقعہ. کون ہے اسما بنت ابی بکر؟ 92 سال آپ کی عمر تھی حجاج بن یوسف نے جس وقت عبداللہ بن زبیر کو پھانسی دی. اللہ اکبر. تو آپ کی والدہ کو بلایا تو یہ بالکل صحت مند تھی. جب آپ گئیں تو کہا کمرے میں آؤ ذرا. تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے حجاج؟ کہا آؤ. آئی تو کہا دیکھ, تو آپ نے جب اپنے بیٹے کو لٹکا ہوا دیکھا تو رونے لگی. تو کہا جاج تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو کہنے کا کیوں, بیٹے کا غم کھا رہا ہے؟ فرمایا بیٹا ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ بہت نصیبوں والا تھا, تو نے رسول اللہ کے دل کو دکھا دیا حجاج. اس نے کہا کیا کیا؟ کہا جب ہم مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے نا تو پھر مدینے میں بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے مسلمانوں کے گھر. لوگوں نے کہا یہ منافقین نے کہ ہم نے جادو کر دیا مسلمان عورتوں پر. فرمایا سنتا ہے حجاج, سب سے پہلا میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا. سرکار کو خبر ہوئی, سرکار ہمارے گھر خود آ گئے, گود میں اٹھایا, گھٹی دی. فرمایا یہ تو اسلام کا فخر ہے. فرمایا ظالم تو نے اس کو پھانسی دے دیا. اور چند مہینوں کے بعد ہم انتقال کر, وہ غم صدمہ اتنا لگا. سیدہ اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی, سیدہ عائشہ کی بڑی بہن. تو یہ عبداللہ بن, کوئی کہتا جی کربلا کیوں گئے؟ میں نے کہا عبداللہ بن زبیر سے پوچھو. عبداللہ بن زبیر نے سیدنا امام حسین سے کہا, فرمایا حضور آپ کو, دیکھو کوفے والا نے غداری کی ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن بلایا انہوں نے بڑے توجہ کے ساتھ تھا, جانا آپ کو تھا, اور عشق کی راہ میں باریکیاں نہیں دیکھتے. آپ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ پھر میں, کیونکہ علماء تشریف فرما, امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی جب صلح ہوئی تھی نا تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے تو خلافت دوبارہ امام حسن کے پاس جائے گی. یہ مروان نے جو ساری گڑبڑیں کی ہے اور یزید آگے آ گیا, تو امام حسین کو یہ تھا کہ یہ شرابی ہے, زانی ہے, تو میں خلفاء راشدین کے دور کی یاد تازہ کروں, دوبارہ وہ لاؤں, لوگوں کو تیار کروں کہ لوگ قرآن کے منکر نہ ہو جائے اس بدبخت کی وجہ سے. اور جب اتنے لوگوں نے بلایا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ کے جذبات بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی اس وقت روئے زمین پر اتنا افضل نہیں ہے. فرمایا امام حسین سے کہ امام صاحب آپ تو, یہ تو کوفے کے 70-80 ہزار لوگ بلا رہے ہیں. فرمایا مجھے اگر اس مسئلے پر یزید کے خلاف ایک بندہ بلاتا نا تو میں کوفہ جاتا. آپ جائیں, عبداللہ بن زبیر کا پورا ووٹ حضرت حسین کے ساتھ تھا. حضرت عمر بن عاص نے بھی یہی بات کی کہ جائیں, یہ اپنے اشتہادات تھے کہ جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گئے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو فرما وقت کانا عابدا وشجاعا, کہ حسین جو تھے وہ عابد تھے, شجاع تھے, سخی تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال, سرکار نے رفیق اعلی کا سفر فرمایا تو سرکار نے یہ بات فرمائی تھی کہ فاطمہ اللہ نے میرا حلم تیرے بیٹے حسن کو دیا ہے اور میری شجاعت تیرے بیٹے حسین کو دی ہے. حلم سینے کی صفت ہے, اس لیے جامع ترمذی میں آیا کہ جو جس کا مظہر تھا ویسے ہی ہوا. حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کی طرح تھے اور حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کی طرح تھے. بولے سبحان اللہ. کیونکہ حلم پاؤں کی صفت نہیں ہے, سینے کی صفت ہے. شجاعت سینے کی صفت نہیں ہے, پاؤں کی استقامت کی صفت ہے. تو وہ تقسیم دیکھے دونوں بھائیوں میں کس طرح ہوئی. بولو سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پیار کرتے تھے. یہاں پر جلدی سے حدیث سنیے. حضرت اسامہ بن زید سے حضور کو بڑا لاڑ تھا, بڑا لاڑ فرماتے تھے حضور اسامہ بن زید سے. سیدہ عائشہ کو کہا کہ عائشہ اس کا ادب کر, یہ میرا بیٹا ہے. اب آپ دیکھیں حسین کون ہے اور حسن کون. اسامہ بن زید جو حضور کے چہیتے ہیں, سرکار فرماتے تھے میرا دل چاہتا میں تجھے دلہن بناؤں. اس طرح بھی فرمایا حضور نے ایک دفعہ لاڑ میں, فرمایا میرا اسامہ تو میرے اتنا لاڈلا ہے, میں تجھے دلہن بناؤں, تجھے میں اس طرح بناؤں. یعنی لاڑ میں حضور یہ جملے کہتے تھے اسامہ بن زید. جیسا نہیں آپ اپنے بچوں کو کبھی بیٹوں کو کہہ دیتے نہیں تو میری گڑیا ہے. تو اس طرح حضور اسامہ بن زید سے اتنا پیار کرتے تھے, علماء تشریف فرمائے کہ فرماتے تھے میں تو تجھے دلہن بناؤں گا. اور
دوپٹہ تیرے سر پہ ڈالوں. یعنی اتنا لاڑ میں آ کر جو ہے نا سرکار یہ بات کرتے. بولو سبحان اللہ. لیکن حسین حسین ہے, حسن حسن ہے, اتنا لاڑ تو ان سے تھا. لیکن اب سنے جامع ترمذی میں حدیث کھلتی ہے, حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رات کا وقت ایک دن ترخت النبی ذات اللیلۃ فی بعض حاجہ, کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں تو حضور کا لاڈلا تھا, رات کے وقت مجھے کوئی کام پڑ گیا, میں حضور کے پاس چلا گیا. کہتے ہیں جب میں حضور کے پاس گیا سردیاں تھی, جب میں حضور کے پاس پہنچا فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار باہر نکلے. جب سرکار باہر نکلے نا تو مجھے محسوس ہوا وہ مشتمر علی شے, کہ حضور کے بدن کے ساتھ کوئی چیز چپکی ہوئی ہے. حضور کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز حضور کے بدن کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, لا ادری, لیکن مجھے پتا نہیں چل رہی تھی. یعنی کیا مطلب, پتا نہیں چل رہا تھا بالکل. کہتے ہیں فلما فرغت من حاجتی, جب میں اپنی کام کاج سے فارغ ہو گیا حضور سے بات کر کے, اب کتنا ٹائم لگا ہوگا لیکن کوئی جنبش نہیں تھی. کہتے ہیں قلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ, حضور یہ کیا ہے جو آپ کا بدن اتنا بڑا بڑا لگ رہا, کچھ ہے اس میں؟ تو سرکار نے اس طرح چادر ہٹائی. سرکار نے چادر ہٹائی, فکشفا فیض الحسن و حسین علی ورقے. ورقے اس کو کہتے ہیں, اس کو یہ جو کمر کا حصہ نا جو ماں بچے کو بٹھاتی ہے. بولو نا سبحان اللہ. ابھی یہ لاڑ کا انداز ہے. دیکھو جب تم اپنے بچے کو یہاں بٹھاتے ہو نا تو ذوق اور ہوتا ہے, یہاں بٹھاتے ہو تو ذوق اور ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ ورقے اس کو کہتے ہیں, یعنی دونوں ورقے. سرکار نے ان کمر پر بٹھایا تھا. اب کیا ذرا ذہن میں رکھنا میرے دوستو, کس طرح کہ امام حسن اس طرح بیٹھے ہیں کہ ایک ہاتھ سینے پر ہے اور ایک ہاتھ حضور کی کمر پر ہے, اور بیٹھے ہوئے اس کمر کے اوپر ہیں ایک ادھر, اور ایسے دونوں بھائی چپکے ہوئے ہیں. کہ اسامہ کہتا میں اتنے دیر بات کرتا رہا لادری, مجھے پتا ہی نہیں, نہ کوئی جنبش ہے نہ کوئی آواز ہے. اتنا بدن مصطفیٰ سے قرب کسی کو نہیں ملا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تو وجد آنا چاہیے جناب. کیا بات ہے؟ یہ ورقے کا لفظ جو میں نے پڑھا نا, تو میں اپنی ایک بات بتاؤں, میں تو اپنی لائبریری میں جھوم رہا تھا. میں نے کہا اسٹیج پر تو نہیں جھوم سکتے, لائبریری میں تو جھوم سکتے. یہ ورقے کی لذت اتنی ہے. میں نے اس کو کرنے کے لیے اپنے بچوں کو میں نے یہاں پر کبھی بٹھایا, میں نے کہا ہاں یار کوئی کشش پیدا ہوتی ہے, یہاں کرو تو کچھ کشش پیدا ہوتی ہے. تو سرکار نے یہاں نہیں اٹھایا, یہاں بٹھایا ورقے. ماں جب بہت لاڑ کرتی ہے نا تو بچے کو پھر کمر پہ بٹھاتی ہے اپنے, ایسا بٹھاتی. سرکار یہاں بٹھاتے تھے. آپ کو لذت آ رہی ہے اولاد والے ہیں آپ؟ اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ دونوں کے منہ ڈھپے ہوئے, چادر بالکل کسی ہوئی ہے, اور حضرت اسامہ کہتے ہیں مشتمل علی شے, حضور سے کوئی چیز چپکی ہوئی ہے, کیونکہ بدن مبارک جو ہے وہ بڑا نظر آ رہا ہے. تو میں نے پوچھا آپ سمجھ رہے ہیں اتنا بدن کا قرب کس کو ملا ہوگا جناب؟ بولو نا سبحان اللہ. ابے اس پار یہ نظارہ ہے تو قبر میں اور حشر میں کیا نظارہ ہوگا؟ روح نہ کیوں ہو مسترب, موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا حضور یہ کون ہے, تو فکشفا, حضور نے جب چادر ہٹائی تو دونوں بالکل حضور کے بدن سے. اب آپ دیکھیں ایک کا منہ جو ہے وہ سرکار کے اس سینے پر ہے, اور ایک کا جو منہ ہے وہ سرکار کے اس سینے پر ہے, اور ہاتھ بھی حضور کے اسی سینے پر ہیں, ان کے ادھر ہیں, ان کے پیچھے مہر نبوت پر ہیں دونوں کے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ جو بایاں ہاتھ ہے وہ مہر نبوت پر ہے, اور سیدھا ہاتھ حضور کے سینے پر ہے.
سبحان اللہ.
ان کا سیدھا ہاتھ مہر نبوت پر ہے, بایاں ہاتھ سینے پر ہے, دونوں چپکے ہوئے ہیں, سانس بھی نہیں رہتے. سینہ مصطفیٰ نام سے ٹھنڈک ہے, تو جس کا چہرہ حضور کے سینے سے لگا ہوا ہو,
لا 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 اللہ,
کون پہنچے حسین ابن علی؟
اللہ,
اے کربل کے شہنشاہ تجھے سلام ہو, اے نجف مولا کی شہنشاہ تجھے سلام ہو. یہی تو وہ چیز تھی جس کو حضرت صدیق اکبر اس طرح تو نہیں جھکے نا امام حسن کو اٹھانے.
اللہ اللہ اللہ.
اب آپ دیکھیے, اب آگے کی بات آپ ذرا سنیے, لاڈلا تو اسامہ تو بھی ہے میرا, میں تجھے بیٹی بولتا ہوں, دلہن بناؤں گا, یہ بولتا ہوں, لاڑ کرتا ہوں, لیکن دیکھ جو دو چپکے ہوئے ہیں نا میرے بدن سے یہ کون ہے. فرمایا فکشفا فکشفہ, جب حضور نے کھولا فاذا الحسن والحسین, تو ایک طرف حسن تھے حسین ٹالا ورکے حضور کی کمر پر بیٹھے ہوئے تھے, ورکے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے کیا فرمایا, اب کیا ان دونوں کو جانتے نہیں تھے اسامہ, جانتے نہیں تھے, لیکن جب سرکار نے چادر ہٹائی نا تو پوچھا تھا کون ہے, تو سرکار نے چادر ہٹائی. اب دیکھیں حضور کس انداز میں جواب دے رہے ہیں, اس میں کیا کیفیت ہوگی. فقال حازان ابن یا, اے تو پوچھتا یہ کون ہے, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. وابن ابنتی, فرمایا میری بیٹی کے بیٹے ہیں. تو یہ تو پہلے سے بھی پتا تھا, لیکن کیفیت آپ دیکھیں بات کرنے کی. میرے آقا ابس بات نہیں کرتے, فضول بات نہیں کرتے, یہ مرتبہ بتا رہے ہیں کہ اسامہ تو بھی لاڈلا ہے, لیکن جو تو پوچھتا ہے نا یہ کیا چیز لگی ہوئی بدن کے ساتھ, تو فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر اسامہ کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھا کے فرمایا اللہم انی احبہما, ان کو سنا رہے ہیں, فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, لاڈلا تو بھی ہے لیکن سن تیرے استاد یہی ہیں, تو ان کا غلام ہے اسامہ. فرما اللہم انی احبہما فاحبہما, یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے پیار کر. واحب من يحبهما, اور ہر اس سے پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
بولو سبحان اللہ
سبحان اللہ.
اب تسبیح کے دانے بھی پورا رکھو اور عشق حسین بھی پورا رکھو, اب اللہ کی ضربے بھی پوری رکھو, عشق حسین بھی پورا رکھو, نماز بھی پوری رکھو, اہل بیت کا ذکر بھی پورا رکھو. حضور نے دعا دی ہے, سرکار نے فرمایا ہے کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو ان دونوں سے محبت کر, اور ہر اس بندے سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ اتنی عظیم اور اتنی نسبت والی ہے میرے بزرگوں دوستو, کہ آپ نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمائے کہ آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی نسبت, کیسا درجہ اور کیسا مرتبہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنا ٹائم ہے بھائی, ہو گیا ٹائم؟ چلو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی نسبت ہے, تو وہ وقت کیونکہ آگے کے حوالے کے لیے, حضرت ابو ہریرہ سے جب پوچھے, جب مروان بن حکم آپ کے پاس آیا تھا اور مروان بن حکم نے جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملے کہے, یہ تبرانی کی حدیث میرے سامنے آ گئی, ان ابی ہریرہ ایضا ان مروان اتاؤ فی مرضہ الذی مات فی, جس بیماری میں جس حالت میں ابو ہریرہ نے انتقال کیا تھا. میں نے ایک بندے کو کہا, میں نے کل ٹیلی ویژن پر بھی میں نے کہا اہل بیت سے پیار کرتے ہو, ابو ہریرہ کو گالیاں دیتے ہو. میں نے کہا عجیب تمہارا عشق ہے, ہمیں کیا پتا تھا حسن حسین کون ہے, یہ تو ابو ہریرہ نے بتایا. بولو سبحان. اور عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو محبوب کا غلام ہو وہ ہمارا آقا ہوتا ہے نا, تو آپ حضرت ابو ہریرہ کے خلاف زبان چلاتے ہیں, عجیب اہل بیت کے عاشق ہیں آپ, عجیب عاشق ہے, تمہارا عشق بھی تمہاری مرضی کا ہے, جبکہ عشق مرضی کا نہیں ہوتا, وہ آقاؤں کا ہوتا ہے. جیسے ان کی نظر اپنی کام مرضی وہاں چلتی ہے. حضرت ابو ہریرہ جس حالت میں آپ نے انتقال کیا, تو یوں سمجھیے کہ آدھے گھنٹے میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے. کیا موت ہے سبحان اللہ, بولی سبحان. اور مروان آپ کی صحت پوچھنے کے لیے آیا تھا. مروان جب آیا تو مروان نے آ کر آپ سے کہا, ما وجدت علیک فی شیء منذ استحبنا الا فی حبک الحسن والحسین. توبہ توبہ. اس نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے, میں آپ کی صحبت میں نے بڑی پائی ہے, آپ کو سنت کا میں نے پابند پایا ہے, لیکن ایک بات آپ کی بڑی عجیب ہے کہ آپ حسن حسین سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ مروان نے بولی. مجھے مولوی صاحب کہنے کا مروان بڑا اچھا تھا. میں نے کہا سبحان اللہ, کیا پیار تیرے دل میں آیا ہے. اب آپ سنیے میرے دوستو, مروان نے کیا کہا حضرت ابو ہریرہ کو, کہنے لگا آپ بڑے متبع سنت ہیں, جاگ رہے ہیں آپ, آپ بڑے متبع سنت ہیں, لیکن میں نے آپ کی صحبت اٹھائی ہے, لیکن آپ جو ہے نا, ما وجدت علیک فی شیء, میں نے کوئی چیز نہیں پائی, الا حبک الحسن والحسین, آپ حسن حسین سے بہت پیار کرتے ہو یار.
یہ کہنا تھا کہ بستر علالت پر ہیں، غلام کو کہا ذرا مجھے ٹیک لگا کر بٹھا تو صحیح، مروان کو جو جس کے پاس جائے تو اگلے کے کپڑے خراب ہو جائیں، اتنا بڑا ظالم تھا وہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ ابو ہریرہ ہے کہ پولیس کے پہرے میں نہیں مروان کے منہ پر بول رہا ہے، اس ابو ہریرہ کو تم گالیاں دیتے ہو معاذ اللہ، اس کی روایت کو تم جراح کرتے ہو، کہتے کہ جناب انہوں نے روایتیں گڑی ہیں، تو استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ، بٹھایا، فجلس، بیٹھ گئے، فرما اشہد لخرجنا مع رسول اللہ، ایک واقعہ سنا ہے، فرمایا مروان میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تھا، حتی اذا کنا ببعض الطریق سمی النبی صلی اللہ علیہ الحسن والحسین وهما یبکیان، فرمایا راستے میں ہم جا رہے تھے، سرکار کے کانوں میں آواز آئی کہ حسن حسین رو رہے ہیں، یہ مروان کو سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ تو مجھ سے کہتا ہے کہ میرا عیب ہی ہے، ابے میرے بخشش کا سامان ہی وہی ہے، تو کہتا عیب ہے، عیب ہے، تو کہا آپ کا عیب یہ ہے کہ آپ حسن سے محبت کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ سن اس بات کو، فرمایا اشہد لخرجنا مع رسول، میں اس بات کو بڑی گواہی کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس سے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، فرمایا کہ سمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین الحسن والحسین وہو یبکیانی، وہ دونوں رو رہے تھے، وہما مع امہما، اور دونوں اپنی ماں کے پاس تھے، سرکار نے ابو ہریرہ کو کہا یہ کیوں رو رہے ہیں، جاؤ پوچھ کر آؤ، تو حضرت ابو ہریرہ گئے سیدہ سے پوچھ کر آئے، سرکار سے کہا حضور وہ دونوں پیاسے اس لیے رو رہے ہیں، سرکار نے فرمایا پھر جلدی کرو، جلدی کرو اور پانی ڈھونڈو، سرکار نے اپنے سامان میں بھی ڈھونڈوایا، فرما کوئی دیکھو کچھ بھی نہیں تھا، پانی ملا ہی، فرما فلم اجد احد من القطرہ، ایک قطرہ پانی نہیں ملا، فقال النبی ناولنی احدہما، فرما چلو میرے پاس لیا ہوں، جب لایا گیا کہتے میں نے لا کر حضور کے پاس رکھا، فدمہ الی صدری، سرکار نے حسن کو اپنے سینے سے چپکا لیا، وہو یدعو ما یسکت، وہ بالکل خاموش ہو گئے، آگے کے جملے سنیے، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ، فرما فأطلع لسانہ فجعل یمسہ، فرمایا سرکار نے سینے سے لگا کر اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی اور وہ زبان چوس رہے تھے، وہ حضور کی زبان، بولیے سبحان اللہ، وہ حضور کی زبان جو ہے وہ چوس رہے تھے، حتی سکنا، یہاں تک سکون میں آ گئے، سرکار نے اٹھایا ابو ہریرہ کو دیا، کہا جاؤ اس کی ماں کو دے کر حسین کو لاؤ، حسین کو لایا گیا، سینے سے لگایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی زبان دی اور وہ چوستے رہے، چوستے رہے، چوستے رہے، پھر وہ فسکتا فلم اسمع لہما صوتن، پھر دونوں کی آواز نہیں آئی، پھر کہتے ہیں کہ سرکار نے قال سیرو، سرکار نے بس سفر شروع کرو، سفر جب شروع ہو گیا، فرمایا میں نے اس طرح دیکھا، اب مروان کی طرف منہ کر کے حدیث سنا دی، اب مروان کی طرف، پہلے ادھر دیکھ کر حدیث بیان کی، اب مروان کی طرف منہ دیکھ کر کہتے ہیں فانا لا احب حاضرین، فانا لا احب حاضرین وقد رأيت حاضر رسول اللہ، فرمایا فانا لا احب حاضرین وقد رأيت حاضر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مروان کیا میں ان دونوں سے پیار نہ کروں، میں نے ایسے ہی حضور کو کرتا ہوا دیکھا تھا، یہ عشق ہے، بولیے سبحان اللہ، یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عشق ہے اس سے ہے، یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ملا علی قاری لکھی ہے کہ سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، ایک حدیث میں ہاذا انی وانا منہ، ہاذا منی وانا منہ، ہاذا منی انا منہ، فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے یہ میں اس سے ہوں، اس میں وجہ کیا ہے، اس میں کیا وجہ ہے، خالص اہل سنت کی تعبیر میں آپ کو سناتا ہوں کیا وجہ ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ملاقات میں لکھا قال قاضی انہ علم بنور الوحی، سرکار نے یہ بات اس لیے کی کہ حسین مجھ سے میں حسین سے، فرمایا اس لیے کہ حضور نے نور وحی سے اس بات کو جان لیا تھا، ما سیحبس بینہ و بین القوم، کہ حسین کے ساتھ اور حسین کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ حسین کے ساتھ کیا کریں گے، یہ حضور جان گئے تھے، فحسہ بذکری فحسہ، اس لیے حضور نے خاص ذکر حسین کا کیا، وہ اکدا بقولہ اور تاکید کے ساتھ یہ بتایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اسی سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا، فإن محبته محبة رسول اللہ، اس لیے کہ حسین کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، وہ محبت رسول محبت اللہ، اور محبت رسول جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، فرما حضور کو پتا تھا کہ قوم بے توقری کرے گی،
اس لیے حضور نے خاص کیا اور تاکید دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر فرمائی. اب میرے دوستو تھوڑا سا آگے چلیں. امام علی مقام کربلا پہنچ گئے. یہاں پر چند منٹوں میں گفتگو ختم کرنا ہوں. یزید جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ میں نے کہا دیکھیں توجہ کے ساتھ, قسطنطنیہ کی حدیث ہو یا حمص اور قیصر روم کی حدیث ہو, یہ ساری تحقیقات آج کی نہیں ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, یہ سارے علماء نے پڑھ لیے, سب کچھ کر لیا, اس کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے, تحقیق مکمل ہو گئی ہے, حکم اور رزلٹ دے دیا گیا ہے. اب تحقیق کو نہیں, تحقیق تو مکمل ہوگی, اگر آپ بتاؤ تحقیق نہیں مکمل ہوئی تو علماء نے فتوے کیسے دے دیے؟ میری بات سمجھ لیں. قسطنطنیہ میں وہ گیا کہ نہیں گیا, کون سے سن میں گیا, کبھی نہیں گیا. میں نے کہا یہ باتیں تو 13 صدی سے علماء پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں, تو ابھی حدیث کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ حدیث تو تو جب پڑھنا کہ جب علماء نے اس کا نتیجہ نہ بتایا ہو. آپ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب اس پر حکم آ گیا اب دلائل کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ دلائل کے بعد دلائل جمع کر کے جب کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے نا, جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو آپ کوئی کورٹ ہے. فیصلے کے بعد دلائل کو دوبارہ نہیں کھولا جاتا, کیس کو دوبارہ نہیں کھولا جاتا. یعنی اب حکم آ گیا, اب اس حکم سے ساری بات پہچانی جائے گی. آپ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اب یزید کیا تھا, جنگ میں گیا نہیں گیا, فلانا تھا ڈھمکانا تھا, بخاری میں تھا مسلم میں تھا, یہ چھوڑیں سب. یہ ساری تحقیق علماء نے کرنے کے بعد, ہنسنا نہیں, بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں تمہیں, یعنی بالکل اس کو خلاصے کے طور پر, کیونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم ساری حدیثیں پڑھیں بخاری شریف کی. میں بتا رہا ہوں کہ جتنے حدیثیں جتنے دلائل لا کر یزید کو ثقہ ثابت کیا جاتا تھا, وہ ساری دلیلیں امام اعظم کے سامنے بھی تھی, امام احمد کے سامنے بھی تھی, شاہ ولی اللہ کے سامنے بھی تھی, مجدد الفسانی کے سامنے بھی تھی, ملا علی قاری کے سامنے بھی تھی, ابن تیمیہ کے بھی سامنے تھی, ابن کثیر کے سامنے بھی تھی, ابن خلدون کے سامنے بھی تھی, علامہ عینی کے سامنے بھی تھی, ابن حجر اسقلانی کے سامنے بھی تھی. سمجھ رہے میری بات اب؟ یہ سارے جید علماء کے سامنے تھی, سب نے بیک وقت اس کا جواب جنتی نہیں دیا. بعض نے کہا سارا کافر تھا, بعض نے کہا گمراہ تھا. ابے میں نے کہا جنت والی حدیث پڑھ کے اس کو کافر کہہ رہے ہیں؟ تو جو جنت والی حدیث اس کے لیے پڑھ رہا ہے اس کے باوجود اس کو فاسق شرابی زانی کہہ رہے ہیں؟ تو دلائل اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تو حکم سے بھاگ رہا ہے اور تو الجھانا چاہ رہا ہے. جب علماء نے سارے دلائل رکھ کر دونوں گواہی سن کر فیصلہ دے دیا تو یہ یوں ہوتا ہے کہ جو چور ہوتا ہے نا, جب گواہیاں دونوں جانب سے دیکھ کر جب قاضی فیصلہ کر دیتا ہے نا, جو دو نمبر ہوتا ہے وہ ایک اور کیس ٹھوک دیتا ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ حکم پر آؤں گا تو پکڑا جاؤں گا. یہ یزید کے ساتھ کرتے ہیں, اس لیے کہ جنت والی حدیث میں یزید تھا ہی نہیں, یزید کا یہ مرتبہ تھا ہی نہیں, اس لیے میں آپ کو صرف حکم سنا رہا ہوں. آپ سمجھ گئے؟ اب آپ کو حکم سنا رہا ہوں. اب آگے چلیے. سب سے پہلی بات, یزید اگر امام عادل تھا اور اس کی ریاست قائم ہو گئی تھی اور وہ قرآن و سنت کے مطابق تھی اور بالکل اس کی داڑھی تمہاری طرح لمبی تھی, ہاں, اور وہ بالکل تمہاری طرح ہی تھا اور بقول شریعت کا پابند تھا, اس کے دو اصول تھے, اللہ اس کا رسول, یہی تھا, تو میں نے کہا دیکھ علماء نے اس کے بارے میں, اگر وہ ایسا ہی تھا تو پھر امام صاحب علیہ عیاذ باللہ باغی قرار پائیں گے, کیونکہ امام عادل کے خلاف نکلنا بغاوت ہے. کیا ہے بولیے؟ اور باغی مفسد ہوتا ہے. باغی, یہ میں آسان کنکلوڈ کر رہا ہوں خاص دوسرے انداز سے, باغی مفسد ہوتا ہے, باغی کا قتل جائز ہوتا ہے. لیکن علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ جس نے امام صاحب کو باغی کہا وہ سنی نہیں ہے. جو سنی نہیں ہے تو اس سے ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ خارجی, وہ خارجی ہے. تو میں نے کہا تیرا خارجی ہونا ہی تیری موت کے لیے کافی, تجھ سے کیا مناظرہ کریں؟ آپ سمجھ رہے میری اردو سمجھ رہے؟ تو سنی بن کر آ رہا تھا نا, اس لیے ہم نے تھوڑا اپنا پارا ہائی کیا, کتابیں کھولی, سب کچھ کیا, کیونکہ بھائی یہ تو صاف لوگوں کی جماعت ہے, اس میں کون گھس گیا؟ اب دو باتیں, امام اگر یزید امام عادل تھا تو امام کا خروج غلط تھا العیاذ باللہ, اور امام باغی قرار پائیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ, اور باغی مفسد ہوتا ہے اور مفسد کی کوئی قدر نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور علماء نے کیا لکھا؟ ملا علی قاری سب سے پہلے، اب میں فیصلے سنا رہا ہوں، ملا علی قاری شرف اکبر میں لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بکواس یہ کہ بعض جہلتیں بعض جاہلوں کی طرف سے کہ ان الحسین کان باغیا، کہ حسین باغی تھے، فباطل عند اہل سنت والجماعت، فرمائیے اہل سنت کے نزدیک، سنو سنیو، فیس بک کی ٹھس مس کو پھینکو اٹھا کے ایک طرف، حکم دیکھو حکم، دلائل کو نہیں دیکھو، فیصلے ہو چکے ہیں، دلائل کا جو درجہ تھا اس پر فیصلے کر جا چکے ہیں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ جو امام کو باغی کہے گا فباطل عند اہل سنہ، سنیوں کے نزدیک وہ باطل ہے. اور کیا جملے لکھے ملا علی قاری نے علامہ ابن حمام وغیرہ کی طرف سے، وہ لعل من حزنیانت خوارج و جادہ، فرمایا یہ بکواس ہے خارجیوں کی جو صراط مستقیم سے نکلے ہوئے ہیں. تو جب خارجی ہے تو سننی ہے، تیرے کو کیا ضرورت اس کی سننے کی؟ آگے چلے، امام عبد الشکور سالمی رحمہ اللہ کی تمہید میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب تمہید ہمارے علم کلام کی قدیم پرانی کتابوں میں سے، میں نے آپ کو بتایا کہ بابا فرید نے یہی کتاب حضرت نظام الدین اولیاء کو پڑھائی تھی. عبد الشکور سالمی لکھتے ہیں فل یکن فلم یکن اماما عادلا، اگر یزید امام عادل ہوتا، فصح ان الحسین لم یکن باغیا، لیکن یہ بات بھی تو ثابت ہے کہ امام علی مقام باغی نہیں ہے. ولم یخرج علی الامام الحق، اس لیے کہ آپ کسی امام حق کے خلاف نہیں نکلے تھے، فاسق کے خلاف نکلے تھے. دو بات. تیسرا ہے گھر کی گواہی. ابن تیمیہ کے شاگرد زہبی کیا کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کان یزید و ناصبن، یزید اہل بیت کا گستاخ تھا. یہ سیرہ علام النبلاء، میں ان سارے حوالوں کو اوائڈ کر رہا ہوں کہ جس کا درجہ اوپر کا نہیں ہے، میں ان کتابوں کو لا رہا ہوں کہ جو کتابیں اپنی جگہ پر فولاد کا درجہ رکھتی ہیں. سیرہ علام النبلاء کو میں پڑھ رہا ہوں اس وقت، اس میں یزید کا ترجمہ چند منٹوں میں ختم ہو رہی بات، ذرا یہ قیمتی بات ہے، ذرا سنیے. فرمایا کون؟ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، شمس الدین زہبی لکھتے ہیں، فرماتے کان ناصبن، یزید ناصبی تھا، اہل بیت کا بے ادب تھا. فزن سنگدل تھا، غلیظن بد زبان تھا، جلفن جفاکار تھا، یتناول المسکر شرابی تھا، ویفعل المنکر بدکار تھا، افتتح دولتہ بقتل شہید الحسین، اس کی سلطنت امام حسین کے قتل سے شروع ہوئی. واختتمها بواقعۃ الحرۃ، اور مدینے پر حملہ کر کے تین دن تک جو مباح کیا گیا اس پر اس کی گندی حکومت ختم ہوئی. ولم یبارک فی عمرہ، اللہ نے 40 سال کی عمر کو برکت والا کہا ہے، حضور نے فرمایا ولم یبارک فی عمرہ، اللہ نے یزید کی عمر میں برکت نہیں رکھی تھی، وہ 38 سال کی عمر میں مردار ہو گیا. فرما وہ خرج علیہ غیر واحد بعد الحسن بعد الحسین کاہل المدینہ للہ، حسین کی شہادت کے بعد سارا مدینہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. یہ میں آپ کو حکم بتا رہا ہوں. آگے چلے، دیکھو کوئی بندہ انتقال کر جائے نا مومن، تو اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، نیک و صالح ہو تو کہتے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بھی تو مرا ہے نا، تو اس کو علماء پتا ہے کیا لکھتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ نہیں لکھتے، رضی اللہ نہیں لکھتے، رحمہ اللہ نہیں لکھتے، اللہ بخشے نہیں لکھتے. وہ جملہ لکھتے ہیں جو علماء نے ابلیس کے لیے لکھا ہے، جیسا کہ جبریل علیہ السلام، تو ابلیس کو کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام، دونوں کو اگر ذکر کر رہے ہوں، دونوں کو ذکر کر رہے ہوں بلا تشبیہ بلا تمثیل، حضرت آدم کو ذکر کریں گے تو کہیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، ابلیس کو ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کی ضد لانی پڑے گی نا، کہ سلام اس پر نہ ہو، رحمت اس پر نہ ہو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو کہا جاتا علیہ ما یستحقہ، وہ گندا اسی ٹھکانے پر تھا جو اس کی اوقات تھی، وہیں پہنچا جہاں اس کی حیثیت تھی، اسی جگہ کا مستحق تھا جہاں کا وہ مستحق تھا، وہیں پہنچا جس جگہ کا وہ حقدار تھا. یہ لعنت کے حکم میں سارے علماء جب یزید کو لکھتے ہیں تو یہی لکھتے ہیں، یزید علیہ ما یستحق ہو، رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں لکھتا، لیکن جنت میں گزر رہے ہیں اس کو. میں نے کہا یہ پہلا جنتی جس کو یہ کہیں گے، ابلیس والا ٹائٹل مل رہا ہے، اور کہہ رہے جی جنت میں جائے گا. میں نے کہا واہ، تمہاری جنت بھی بڑی زبردست ہے جس میں ابلیس کے ٹائٹل چاہیے، مسلمانوں کی جنت میں تو جبریل والا ٹائٹل چاہیے. یہ عجیب ہے، آپ سمجھ رہے میری بات؟ میں ہنس اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا ذوق دلاؤں اور آپ توجہ کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے.
تو یزید کو لکھتے ہیں علیہ ما استحقو. اب آپ مجھے یہ میسج نہیں کرنا کہ حضور اس نے حدیث قسطنطنیہ لکھ دی, حضرت یہ لکھ دی. اب میں نے کہا میرے بولے سنی, تو اپنا چلائے گا یا ہماری بھی سنے گا؟ جب جب ہمیں بتا دیا تو جیسا ہم بول رہے ہیں ویسا ماننا, جیسا ہم بول رہے ہیں ویسا مان. ابے وہ دلائل میں الجھائے اس لیے رہا ہے کہ بات لمبی ہو. جب کیس مکمل ہو گیا, گواہیاں مکمل ہو گئی, فیصلہ آ گیا, تو پھر کتاب کیوں کھلوا رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کو سمجھ میں آئی وہ ہاتھ اٹھائے, جس کو نہیں آئی وہ ہاتھ نیچے رکھیں, تو میں پھر تقریر کروں گا. جس کو نہیں آئی ذرا دیکھیں کون نہیں آئی بات سمجھ میں, تو پھر میں دوبارہ ذکر کروں. آپ ذرا غور کریں میرے دوستوں بزرگ. آگے چلیں. یزید تابعین کے دور میں تھا. یزید جس دور میں تھا اس دور میں صحابہ تھے. اس دور میں اگر کوئی عالم ہو تو اس کے پاس لو جا کر حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ اپنا سلسلہ بتائیے اور حدیث بتائیے. یزید تو تابعین کے دور میں تھا. میں کہتا ہوں آپ ایک طرف سے اپنے آپ کو حنبلی بولتے ہو.
نہیں نہیں, ہم تو حنبلی ہیں.
امام احمد کو جو تم ماننے کی کوشش کرتے ہو, امام احمد تو یزید کو کافر کہتے ہیں.
دو نمبر حنبلی. کون سے حنبلی؟ شرم نہیں آئی تمہیں امام علی مقام کے سامنے یزید کو لا رہے ہو؟
میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کی جوتیاں اگر ہمارے سر پر آ جائے تو ہم بحر العلوم ہو جائیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مکتوبات آپ دیکھیں. آپ سے پوچھا گیا یزید پر لعنت ہے؟ فرمایا لعنت پر توقف کیا گیا لیکن محبت کا تقاضا یہ کہ لعنت کر دینا چاہیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو عزت اللہ البالغہ دیکھیں. ہند میں وہ سرمایہ ہے ملت کا نگہبان, اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. سرکار مجدد الفسانی, ان سے کسی نے پوچھا, مکتوبات اٹھا کر دیکھیں, فرمایا دراصل ہمارے وہاں علماء احناف قطعی کفر کی بنا پر لعنت کا قول کرتے ہیں. ابن زیاد پر تو قطعی کرتے ہیں, شمر پر تو قطعی کرتے ہیں, عمر بن سعد پر تو قطعی قول کرتے ہیں کہ اس پر لعنت, یعنی باقاعدہ نام ابن زیاد پر لعنت ہو, ابن زیاد پر لعنت ہو, شمر پر لعنت ہو. بولیے نا, یہ گالی نہیں ہے, یہ شرعی حکم ہے. آپ کہیں گے ہم لعنت نہیں کرتے. میں نے کہا اٹھا جامع ترمذی کتاب القدر. سکار فرماتے ستت اللعنت لعنتهم ولعنهم الله وكل نبی مجاب. حضور فرماتے چھ وہ ہیں جن پر میں مصطفیٰ لعنت کرتا ہوں. اب بات کرو, علماء بیٹھے, جامع ترمذی شریف کتاب القدر حوالہ بھی دے رہا ہوں میں آپ کو. سکار فرماتے چھ لوگ ایسے ہیں جن پر لعنت کرنا. کیوں؟ کیونکہ جس پر رحمت کرنی اس پر لعنت کر دی تو غلطی ہو جائے گی, اور جس پر لعنت کرنی اس پر رحمت کر دی تو غلطی ہو جائے گی. رحمت تو حسین کے لیے ہے نا, رضی اللہ تعالیٰ. اور سنیے میرے دوستو بات حوصلے کے ساتھ سنیے. سنی نوجوانوں, تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اب اس مزاج کے استاد ڈھونڈنا درس انتظامی کے لیے. عالم بننے میں بڑی کرامت ہے, لیکن عالم بننے میں ہے, ہم نے کب منع کیا ہے؟ یہ تو حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علم کی بڑی قدر ہے لیکن پڑھیں کس سے؟ رسول اللہ نے فرمایا چھ وہ لوگ ہیں جن پر میں مصطفیٰ لعنت کرتا ہوں. ستت لعنتهم ولعنهم اللہ, اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے, میں بھی ان پر لعنت کرتا ہوں. اور فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے, والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ علیہ, جو میری اولاد کی بے توقری کرتا ہے اس پر میں مصطفیٰ لعنت کرتا ہوں. تو ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں, ہم ابن زیاد پر لعنت کرتے ہیں, ہم شمر پر لعنت کرتے ہیں. بولو کرتے ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. بالکل, یہ آپ کہتے ہیں میں تو بڑا ڈسین مولوی ہوں. میں نے کہا یہ تو قرآن ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں خدا ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے, آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے, دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے, آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. اب میرے دوستو آؤ, تو یزید سے حدیث لینے کے بارے میں امام احمد نے کیا فرمایا تھا؟ فرما لا ينبغي ان يروان ہو. اب جب کافر بول رہا ہوں تو کیا کافر سے حدیث لیتا ہے کوئی؟ میں نے کہا جنت میں گھسیڑ رہے ہو لیکن وہ حدیث بیان بھی نہیں کر سکتا, دور صحابہ میں حدیث نہیں بیان کر سکتا. فرما لیس باہل ان يروان ہو. علامہ ابن حجر فرما اس کی اوقات یہ نہیں تھی کہ اس سے حدیث لی جائے. آج پندرہویں صدی میں کسی ایک مدرسے میں محدث موجود ہو تو لوگ ان کے ہاتھ پہنچ ان کو کہتے حضور حدیث بیان فرمائیے, اس سے حدیث لیتے ہیں, یزید سے نہیں لیتے. کیونکہ حدیث لینے کے لیے علم آنا دور شرط نہیں ہے, حسینیت ہونا شرط ہے. اب میرے دوستو بات ختم کر رہا ہوں, اور بات اس نظریے پر میں آپ کے سامنے
ختم کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ابن تیمیہ نے تو فیصلہ ہی کر دیا ہے, اور ان کے حوالے پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں. مجموع الفتاوہ کے اندر انہوں نے چھٹی جلد میں یہ بات لکھی ہے, اعتقاد کے بیان کے اندر. وہ ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے, بھائی چلو ٹھیک ہے, اگر تم یزید کے ساتھ ہو تو دعا کرو کہ اللہ تمہارا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے. ہم دعا کرتے ہیں حسین کے ساتھ کرے. لیکن آج اتنا ڈھیٹ دور آ گیا ہے کہ میں نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ قرب قیامت ہے, اس دور میں گلی گلی ابن زیاد نظر آتے ہیں اور میسیجز چلا کہ ٹھیک ہے ہم یزید کے ساتھ خاتمہ چاہ رہے ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. میں نے کہا آؤ پھر اپنے ابا کی سن لو. علامہ ابن تیمیہ نے بات لکھی, وہ لکھتے ہیں وہ اما ترک محبت ہی کا یزید کی محبت نہ رکھنے کی وجہ, فلأن محبت خاصہ, اس لیے کہ محبت خاص ہے, انما تکون لنبیین وصدیقین وشہداء وصالحین. یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں, اس لیے کہ جن سے تعلق اور محبت رکھ کے خاتمہ مانگا جاتا ہے وہ نبیین صدیقین شہداء صالحین, ولیس واحدا منہم, اور یزید ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا, نہ نبی تھا نہ صدیق تھا نہ صالح تھا نہ شہید تھا. یہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں, توجہ سنیے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء ما من حبه, حضور نے فرمایا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. پھر آگے لکھتے ہیں ومن آمن باللہ, لیکن بھائی جو اللہ پر ایمان رکھے, والیوم الاخر, اور آخرت پر ایمان رکھے, لا یختار ان یکون ما یزید ولا ما امثالی من الملوک, جو اللہ پر ایمان, ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں, سن لو اب تو سن لو, کیوں کتابیں والوں پہ شائع کر رہے ہو. یہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ ومن آمن باللہ والیوم الاخر لا یختار ان یکون ما یزید ولا ما امثالی من الملوک, کا جو اللہ پر یقین رکھتا ہو, آخرت پر یقین رکھتا ہو, وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ یزید کے ساتھ رہے یا یزید جیسے بادشاہوں کے ساتھ رہے. الذین لیسوا بعادلین, اس لیے کہ یہ عادل لوگ نہیں تھے. مسئلہ ختم. اب تو یہ ابن تیمیہ صاحب کی بات آ گئی, وہ خود کہتے ہیں, ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ میں یزید کے ساتھ خاتمہ نہیں چاہتا. یہ ابن تیمیہ نے لکھا, وہ کہتے ہیں کہ جناب ومن آمن باللہ, آپ حوالہ سن رہے ہیں, جاگو جاگو سنیو جاگو, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے تھے. یہ اس پلیت کو دیکھیں آپ اور وہ گھرانہ دیکھیں آپ, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ, اس ریاض نجابت پہ, اس ریاض نجابت پہ. ایک مجھ سے کہنے لگا, یار جتنا تم یزید کو رگڑا لگا رہے ہو اتنا امام حسین کی تعریف کر دو. میں نے کہا بس یہ بھی دل ٹھنڈا کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہاں یہ آپ جو قاعدہ بیان کر رہے ہیں نا, ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے, لیکن یہ بھی تقاضا محبت ہوتا ہے. تو ابن تیمیہ نے بھی یہ لکھا, علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر, جو ایمان رکھتا ہو, یہ بہت بڑی بات لکھ دی انہوں نے اور صحیح بات لکھ دی. وہ لکھتے ہیں کہ ومن آمن باللہ والیوم الاخر لا یختار ان یکون ما یزید, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, آخرت پر ایمان رکھتا ہو, وہ کبھی نہیں چاہے گا میرا خاتمہ یزید کے ساتھ ہو. اور ان کے ماننے والے جو ابن تیمیہ کو مانتے, وہ کہتے ہم تو یزید کے ساتھ جائیں گے. تو میں نے کہا لو, جس کو شیخ الاسلام کہا اس سے بھی اب جان چھڑائی تم نے. میں نے کہا یہی تو امام حسین ہے, ان کو چھوڑا تو پھر سب کو چھوڑنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں الذین لیسوا بعادلین, کیونکہ وہ دونوں عادل, وہ لوگ عادل نہیں تھے. اور گفتگو جس حوالے پر ختم ہو رہی ہے وہ ملا علی قاری کو دونوں ہاتھوں سے سلام. ملا علی قاری نے امام راضی کا قول نقل کیا ہے مرقات کے اندر, وہ کہتے ہیں وہ نعم ما قال امام الامام فخر الدین راضی. ملا علی قاری کہتے ہیں کیا خوب بات امام راضی نے کی ہے, وہ نعم ما قال, بہت اچھی بات کی ہے جو کہا ہے امام راضی نے. نحن معشر اہل سنہ بحمد اللہ رکبنا سفینت محبت اہل بیت. یہ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں, تقریر ختم ہو رہی ہے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. سبحان اللہ. سنیے میرے دوستو, کیا خوب بات کی ملا علی قاری نے, بڑوں کی بات بڑی, اس تحریر سے خوشبو آ رہی ہے. خدا کی قسم اس جملے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے بہت اچھا عطر کوئی لگایا ہوا ہے. مجھے پیچھے سے آواز آ رہی ہے, ابے عطر نہیں ہے یہ, یہ عقیدے کی خوشبو ہے. فرمایا وہ نعم ما قال الامام فخر الدین راضی. ملا علی قاری کہتے ہیں کیا خوب بات کہی ہے امام راضی نے. نحنو معاشر الاہل سنہ، ہم اہل سنت کی جو جماعت ہیں بحمد اللہ، اللہ کے فضل سے اس کی تعریف، رکبنا سفینۃ محبت اہل بیت، ہم اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہیں. واہتدینا بنجم الہدی اصحاب النبی، اور راستہ ہم حضور کے اصحاب جو ستارے ان سے لے رہے ہیں. فنرجو نجات من احوال القیامت و درکات الجحیم، اور ہم اہل بیت سے محبت کر کے امن والی کشتی میں آ گئے، صحابہ سے محبت کر کے ستاروں سے روش لے لی. فنرجو، تو اب تو 100% امید ہے نجات کی، من احوال القیامت، قیامت کی پریشانیوں سے، ہولناکیوں سے نجات مل جائے گی. وہ درکات جہنم میں، اور جہنم میں ڈالنے سے نجات مل جائے گی. لوگ کہنے لگے یہ آپ نعت میں شعر کیوں کرتے ہیں کہ شامیانہ میرے حضور کا جنت میں آئیں، یہ کیوں بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ مزاج ہے، سنت ہے، کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس سے لوگ بدعمل ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا اس ملا علی قاری کی بارت سے کیا ہوں گے؟ میں نے کہا حضرت بدعمل نہیں ہوتے، یہی عقیدہ تو اللہ کی توحید کی طرف بڑھاتا ہے. اس طرح بھی تشریح کریں نا، بولے نا سبحان اللہ. بالکل رسول اللہ کی شفاعت حق ہے، اور یہ باتیں وفور محبت اور امید میں کی جاتی ہے، وفور امید میں کی جاتی ہے. اس کا مفہوم مخالف نہ لیا جائے، اس کا مفہوم مخالف نہ لیا جائے، اور یہ نہ کیا جائے کہ بعض علماء کے غیر مستند حوالے پڑھ کے تقریروں میں زور دیا جاتا ہے. میں نے کہا حضرت یہ میں امام اہل سنت کی عبادت پڑھ رہا ہوں، یہاں پر غیر ضروری عبادت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کیا خوب کہا امام رازی نے کہ ہم اہل سنت و جماعت سوار ہیں محبت اہل بیت کی کشتی میں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح ہے. من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. یہ ڈھارس ہم نے خود سے نہیں، رسول اللہ نے لگائی ہے. بولو نا سبحان اللہ. فرمایا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہدایت کی کشتی میں آ گئے. اب چاہے طغیانی دنیا کی کتنی بھی آئے، کتنی بھی پوستے چلیں، کتنی بھی قسطیں چلیں، کتنی بھی تقریریں چلیں، دھڑم دھڑم ہوتا رہے گا، لیکن امن میں کشتی جا رہی ہوگی. بالکل، اس لیے کہ بیٹ جس میں گئے اس میں جھول نہیں ہے، ہر کیفیت اس کو ٹکرا کر. وہ خارجی شے ہے، باہر سے کوئی دیکھے تو شور ہے، لیکن جو اندر آ گیا وہ امن میں ہے. جو اندر آ گیا وہ امن میں ہے، اور ادھر ستاروں سے ہدایت لی جا رہی ہے، کشتی ٹیڑی بھی نہیں جا رہی. اور ملا علی قاری امام راضی کا قول نقل کرتے ہیں، فنرجو ان نجات من احوال القیامت، اور یہ عقیدہ اہل بیت سے محبت کا اور صحابہ کے احترام کا، یہ امیدیں واسق ہمیں دلا رہا ہے کہ قیامت کے دن کی پریشانیوں سے چھٹکارا ہو جائے گا. قیامت کے دن کی پریشانیوں سے چھٹکارا ہو جائے گا، اور جہنم سے اللہ رب العالمین نجات عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ تھوڑی ساعت ہماری حضرات اہل بیت کی محبت میں بسر ہوئی، اور ذکر اہل بیت میں ہم نے ان باتوں کو ذکر کیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میرے ابو نے یہ کہا تھا کہ بیٹا مجھ پر متواتر انکشافات ہوئے ہیں، اور کشف کے ذریعے پتا چلا ہے کہ ایمان پر مرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرتا رہے، ان کی تعظیم کرتا رہے، ان سے عقیدت کرتا رہے. اہل بیت کے حقوق ہم پر ہیں، اور اہل بیت کے حقوق یہ ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے لیے دل سخت رکھیں، اور جو اللہ نے ہمیں صلاحیت اور جو استعداد دی ہے ہم ان کے لیے صرف کریں. میں آپ حضرات کا بے حد مشکور ہوں، اور نیٹ پر جتنے لوگ موجود ہیں تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے 9 دن متواتر ہمارے ساتھ یہاں پر شریک ہوئے، اور آپ نے اپنا پورا حصہ ملایا. اتنا لمبا وقت آپ نے دیا، جو آپ کے پاؤں دکھے اللہ اس کے صدقے دنیا و آخرت میں آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے آرام فرمائے، اور جو آپ نے دور دراز کا سفر کیا اللہ رب العالمین، جو میں نے کل کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے 2 پراٹھوں کے عوض جنت کی بشارت دی تھی. ہاں، تو جنہوں نے شربت کیا، جنہوں نے نیازے کی، جو یہاں پر تشریف لائے، کیا خوب بات حضرت شیخ عبدالعزیز نے کی تھی کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ پورا تمام امت بر مثال پیرا و مرشدامی پرستن، وہ امور تکوینی آرا وابستہ میدانن، وہ فاتحہ و درود و نظر و منت بنام انشا رائج و معمول گریدہ، فرمایا سنی وہ ہے جو ان کے نام پر فاتحہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نیازیں دیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ ہمارے اہل سنت میں صرف اہل بیت کے لیے ہوتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ پورا تحفہ کی آگے عبارت بھی اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے باقاعدہ جواب دیتے ہوئے شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ بات کی ہے۔ میں بے حد مشکور ہوں نور کوثر کے تمام افراد کا، اور دعا گو ہوں ان کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان تمام کو برکت عطا فرمائے۔ اس وقت جرنل اہل سنت حضرت قبلہ سروت اعجاز قادری صاحب زیدہ عمرہ تشریف لائے، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ سید ریاض شاہ صاحب قبلہ شاہ فیصل سے تشریف لائے، حضرت علامہ مفتی مبارک صاحب تشریف لائے، دیگر اور جید علماء کرام، کچھ میری اپنی گویا کہ کم حافظے کی بنا پر میرے ذہن میں نام مستحضر نہیں، لیکن تمام کے مرتبہ اور مقام اس احقر کے سروں کے اوپر ہیں۔ میں شاہ فیصل سے آنے والے تمام علماء کرام کا اور دیگر جگہوں سے آنے والے علماء کرام کا میں بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے اس بابرکت محفل میں تشریف لائے، اور مجھے یقین ہے کہ مجھ جیسے ہیچ مدا کی گفتگو سننے نہیں آئے ہیں آپ، آپ اہل بیت کی محفل میں آئے ہیں، کیونکہ نہ میرا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ میں آپ کی موجودگی میں کچھ کہوں، بس تسلسل جاری تھا جو بزرگوں نے لکھا تھا وہ لکھ کر لا کر ہم نے صرف سنا دیا ہے۔ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، یہی لکیر نجف جاتی ہے، یہی لکیر اجمیر جاتی ہے، یہی لکیر بغداد جاتی ہے، اور یہی لکیر حضور کے پاس جاتی ہے۔ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم تو اس میں آپ حضرات تمام کا بے حد مشکور ہوں۔ ہمارے شعیب بھائی کا مشہور ہوں، غلام مصطفیٰ، ساجد قادری صاحب، جناب رضوان صاحب، فیضان صاحب، ان کے بھائی فہیم صاحب، تمام کا میں بہت مشکور ہوں، جتنے یہاں پر ہمارے بزرگ موجود ہیں ان تمام کا، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا یہ تقاضا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انہوں نے میرے لیے ذکر منقبت کا موقع مہیا کیا، ہم تمام کے لیے سعادت یہ ہے کہ ہمیں سننے کا موقع مہیا کیا۔ اللہ رب العالمین اس امت کو افتراق و انتشار سے بچائے۔ ہم نے ساری بحث کی ہے، صرف کسی شے کو درست کرنے کے لیے اس کو چھیڑا جاتا ہے، مسئلے کو چھیڑ کر ہم نے پھیلایا ہے، لیکن اس لیے کہ ہم اس کے مشترکات کی طرف آئیں، ہم اس کے مسلمات کی طرف آئیں۔ یہ تفرقوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تفرقوں سے جان چھڑانے کے لیے کہ اہل بیت اور صحابہ کا احترام ہو۔ ہم نے بات مناظروں کے لیے نہیں کی، نہ اس مقصد پر ہمارا مقصد کوئی مناظرہ ہے، نہ مباحثہ ہے، نہ وقت اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ نوجوانوں کے ذہن اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اہل بیت کی محبت ضروری ہے، صحابہ کی محبت ضروری ہے۔ بس یہ بنیادی عقیدے کو سمجھنے کے لیے 9 دن لگائے گا، یہ بنیادی عقیدے کو سمجھنے کے لیے۔ جتنے سادات یہاں پر موجود ہیں، جتنے آل فاطمہ موجود ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ دعا کریں یہ مجلس ہمارے لیے سیدنا صدیق اکبر کی رضا کا باعث بنے، فاروق اعظم کی رضا کا باعث بنے، عثمان و علی کی رضا کا باعث بنے، اور ان کی رضا رسول اللہ کی رضا ہے، اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں گے، ورنہ میری قبر بنا کر کہنا کہ یار جھوٹ نہیں بولا تھا، عشق تو نے سکھایا تھا، بس یہ جملہ ضرور کہنا، اس لیے میں نے کھل کر بات آپ کے سامنے کی ہے۔ زندگی موت کا اللہ رب العالمین محافظ ہے۔ ہم موت کا سوال نہیں کر رہے، حسن خاتمہ کی بات کر رہے ہیں، حسن خاتمہ کی تدبیر کر رہے ہیں۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں حضرات اہل بیت کے بارگاہ میں ہدیہ اجر اور انعام کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین ان تمام کے کی ہوئی نیازوں کو، کیے ہوئے روزوں کو، صدقات کو آل محمد کی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی برکتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ ہمیں علماء کے ادب کی توفیق دے، مشائخ کے ادب کی توفیق دے، ہمیں آستانوں اور مدارس کی تحریک کو آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نسلوں کو اللہ علم دین کی دولت سے آراستہ کریں، جو بچے درس نظامی پڑھ رہے ہیں، حفظ قرآن کر رہے ہیں، اور افتاء کے اندر تخصص کر رہے ہیں، اور کالج و یونیورسٹیوں کے اندر علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تمام کو علم نافع عطا فرمائے۔ جو بچے اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، اللہ تمام کو اہل بیت پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور وہ علم دین اسلام کے لیے، ان کے اپنی ذات کے لیے، اور پاکستان کے لیے اچھے اقدام کا، خیر کے اقدام کا باعث ہو۔ اللہ اس وطن عزیز پر اس کی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور آخر میں ظاہر سی بات ہے، ہمارے ہال والے بھائی لائٹ بند کر کے ہمیں اشارہ بھی دیتے تھے، اور تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، یہ میں محبت میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے بڑی جو ہے کہ وہ کشادہ قلبی دکھائی، اور انہوں نے 9 دن کے لیے ہمیں بڑی سہولت دی، ہمارے بچوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ سائٹ کا ہال انہوں نے کھول دیا، اور اتنے عشاقان اہل بیت یہاں پر آ گئے۔ اللہ رب العالمین یہ ہال کے مالک، ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اہل و عیال کی برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے جو حضرات یہاں پر موجود ہیں جن کے گھروں میں والدین بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے وقار بھائی کی والدہ ماجدہ اور جن کی والدہ میری والدہ اور جن کی والدہ والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تمام کی مغفرت فرمائے اور تمام کی روحوں کو اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ تمام برکتیں ہم تمام کو عطا فرمائے. یار سلامت صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین.